اسے ڈیرے تھے.
امیر عظیمت حضرت مولانا حق نواز صاحب جھنگوی عبد الحکیم 23 اکتوبر 1989 میں تقریر فرما رہے ہیں, سماعت فرما.
اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی ارسل رسوله بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون وقال اللہ فی مقام آخر لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وقال الله في مقام آخر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينه تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل قال الله في مقام آخر والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ظهرت الفتن أو البدع وسبت أصحابي فليسير العالم علمه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنة الله على شركم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصحابي كالنجوم بأي مقتديتم اهتديتم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. صدر جلسہ, علماء کرام, گرامی قدر سامعین, سپاہ صحابہ عبدالحکیم اور گرد و نواح کے عزیز نوجوانوں, تقریباً ایک سال بعد آپ سے مخاطب ہونے کی توفیق رب العزت نے عطا فرمائی ہے. اس ذات قدیر کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے مجھے آپ تک بخیر و عافیت پہنچ کر آپ سے مخاطب ہونے کی توفیق دی, اور اس ذات حق کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہم سب کو اس پرفتن دور میں اصحاب رسول, ازواج رسول, اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے تحفظ کے لیے کام کرنے کے قیمتی لمحات عطا کیے. اس ذات قدیر کی بارگاہ میں مذہبی جذبات کے ساتھ التجا کیجئے کہ وہ ذات حق مجھے اور آپ کو سچ کہنے کی توفیق بخشے, سچ کہنے کے بعد ہم سب کو پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آج کا یہ جلسہ اور یہ عظیم الشان اجتماع انجمن سپاہ صحابہ عبدالحکیم کے زیر انتظام منعقد ہوا ہے. پاکستان کی سنی قوم اب بڑی حد تک سپاہ صحابہ کے موقف سے اور اس کے پروگرام سے مطلع ہو چکی ہے. ہماری رات دن کی کوشش یہی ہے کہ ہم سنی قوم کو مطلع کریں کہ آپ کے کون کون سے مذہبی حقوق آج تک غصب کیے گئے ہیں اور اصحاب رسول امہات المومنین پر کتنا غلیظ تبرہ پاکستان کی 42 سال کی طویل مدت میں کیا گیا ہے. اور آج کے حالات اتنی سنگینی اختیار کر چکے ہیں کہ دشمنان اصحاب رسول نے ایرانی انقلاب کے بعد اصحاب رسول کو ماں بہن تک کی بیٹی تک کی گالی دینے سے گریز نہیں کیا اور ان تمام مغلظات کو تحریر کی صورت میں چھاپ کر ملک اور بیرون ملک میں تقسیم کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی. آپ بخوبی جانتے ہیں کہ سپاہ صحابہ پاکستان میں آل سنت کی وہ واحد منظم تنظیم ہے کہ جس نے جرأت کے ساتھ یہ آواز بلند کی ہے کہ شیعہ اثنا عشری مسلمانوں کا کوئی فرقہ نہیں ہے بلکہ یہ فرقہ قطعاً خارج از اسلام ہے. جہاں تک شیعہ کے کفر کا تعلق ہے تو ہم نے ان کے کفر کو اعلانیہ بیان ضرور کیا ہے لیکن ہم انہیں کافر کہنے کے بانی نہیں ہیں. ہم اس فتوے کو نقل کر رہے ہیں, ہم وہی بات کہہ رہے ہیں جو صدیوں سے ملت اسلامیہ کے عمائدین مقترر علماء کرام اور ملت اسلامیہ کے وہ قابل فخر فرزند کہتے چلے آ رہے ہیں کہ جن پر ملت ناز کرتی رہی ہے اور آج بھی نازا ہے. گرامی قدر جہاں تک شیعہ کے کفر کا تعلق ہے جسے ہم نے کھلے عام بیان کیا, ہم اس کو نقل کرنے والے ضرور ہیں لیکن ہم نے اس مسئلے میں کوئی جدت نہیں کی, ہم نے اسلاف کی راہ نہیں چھوڑی, ہم نے اکابرین سے الگ کوئی راستہ اختیار نہیں کیا. میں آج چاہتا ہوں کہ کم سے کم وقت میں اسی عنوان پر گفتگو کر کے سپاہ صحابہ کے موقف کی مزید وضاحت کر دوں. میں انتہائی مسرت کے ساتھ اس بات کا اظہار بھی کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے اس چھوٹے سے قصبے میں سپاہ صحابہ خواتین بڑی تیزی کے ساتھ اصحاب رسول کی مدہ سرائی میں سرگرم عمل ہے. بعض ملک میں بعض اور علاقے بھی ہیں جہاں امت کی بیٹیوں نے اس کام میں حصہ لینا شروع کر دیا ہے. میں مزید درخواست کروں گا کہ اگر سنی قوم کی بچیاں اس کاز پر اس پروگرام پر اور سنی قوم کی اس آواز پر لبیک کہتے ہوئے اپنے اس کام کو اور بڑھا دیں تو بہت جلد پاکستان میں سنی انقلاب لایا جا سکتا ہے، بہت جلد دشمنان اصحاب رسول کی سرگرمیوں کو روکا جا سکتا ہے، اور بہت جلد ہم پاکستان کے آئین میں امہات المومنین اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں کی سزا سزائے موت لکھوا سکتے ہیں، جو سپاہ صحابہ کا مین مقصد ہے اور جس کے لیے ہم شب و روز سرگرم عمل ہیں. میری آج کی گفتگو کا طرز یہ ہوگا کہ میں پہلے ایک دعویٰ کروں گا، پھر اس دعوے پر گواہ لاؤں گا. گویا طرز یہ ہے، دعویٰ اس پر شہادت، دعویٰ اس پر دلائل، دعویٰ اس پر براہین، دعویٰ اس کے ثبوت، یہ آج کی گفتگو کا ایک طرز رہے گا. مختصر لفظوں میں دعویٰ یہ ہے کہ شیعہ کائنات کا بدترین کافر غلیظ ترین کافر ہے. یہ بڑا سادہ، بڑا صاف اور بڑا مختصر دعویٰ ہے. آپ میرے اس دعوے کے الفاظ کو ذہن میں رکھیں گے، ہر سنی بچہ، ہر سنی نوجوان بلا امتیاز مکتب فکر، جو بندی بریلوی آل حدیث، میں تینوں مکاتب فکر کے نوجوانوں سے یہ اپیل کروں گا کہ آپ نے میرے دعوے کے ان الفاظ کو ذہن میں رکھنا ہے. اسی پر میں شہادت، اسی پر میں گواہی لانا چاہتا ہوں، اور پھر انشاءاللہ جلسے کے اختتام سے پہلے آپ ہی سے فیصلہ چاہوں گا کہ میں نے جو دعویٰ کیا اس کو ثابت کر سکا ہوں یا نہیں، میں نے جو دعویٰ کیا اس پر شہادت سچی لا سکا ہوں یا نہیں، میں نے جو دعویٰ کیا اس کا ثبوت فراہم کر سکا ہوں یا نہیں، اور میں نے جنہیں ملزم ٹھہرایا وہ ملزم کسی سزا کے مستحق بنتے ہیں یا نہیں. بالکل آخر میں میں آپ سے اپنے اس دعوے پر فیصلہ چاہوں گا. میں امید کرتا ہوں کہ آپ اپنی رائے کا اظہار کیے بغیر، آپ اپنا فیصلہ دیے بغیر یہاں سے جانے کی کوشش نہیں کریں گے. جس طرح اب تک آپ نے اپنی نیند قربان کر کے، اپنا وقت نکال کر، سفر کر کے جلسے کی رونق کو دوبالا کیا ہے، میں امید کرتا ہوں کہ آپ آخر تک اس رونق کو اسی طرح برقرار رکھتے ہوئے میرے اس دعوے پر اپنا فیصلہ، اپنی رائے دے کر جائیں گے، اور جو رائے آپ دیں گے پھر اس پر میری یہ درخواست ہوگی کہ آپ اسی رائے کو ماحول میں، معاشرے میں، اپنے گھر میں، رشتہ داروں میں، دوست احباب تک آپ اپنی وہ رائے، آپ اپنا وہ فیصلہ پہنچائیں. ہم بڑی تیزی کے ساتھ، بڑی عجلت کے ساتھ منزل کی طرف رواں دواں ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ زیادہ دیر اصحاب رسول پر پاکستان میں تبرہ بازی جاری رہے اور ہم صرف قرارداد ریزولیشن پاس کر کے طفل تسلی کے طور پر اپنے آپ کو مطمئن رکھیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی کام نہیں ہے. ہمیں اپنے طور پر حسب استطاعت بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ جانا چاہیے تاکہ ہم اپنی زندگی ہی میں منزل تک پہنچ جائیں، اور ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں نہ پہنچ سکیں، تاہم اتنا اطمینان بخش کام کر جائیں کہ جس پر یہ امید کی جا سکے کہ آنے والی نسل نو لازمن منزل تک پہنچ جائے گی. میں نے دعویٰ یہ کیا ہے کہ شیعہ کائنات کا بدترین کافر غلیظ ترین کافر ہے. یہ دو لفظ آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں، بدترین کافر، غلیظ ترین کافر. یہ لفظ میرے جذباتی نہیں، یہ لفظ شعلہ نوائی نہیں، یہ لفظ کسی اشتعال پر مبنی نہیں، بلکہ یہ لفظ سوچے سمجھے ہوئے ہیں. میں یہ الفاظ بقیمی ہوش و حواس کہہ رہا ہوں. میں یہ الفاظ قرآن و سنت کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، میں یہ الفاظ اپنے 15-16 سالہ شیعت کے مطالعہ کے بعد کہہ رہا ہوں، اور میں یہ الفاظ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے کہہ رہا ہوں، اور میں اپنے ان الفاظ کو پاکستان کی کسی بھی عدالت میں ثابت کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہوں، ہر لمحہ تیار ہوں، اور میں اپنے اس موقف کو پاکستان میں ہر جگہ رات دن بیان کرنے کے لیے ہر قسم کی مشکلات، ہر قسم کے مسائل جھیلنے کے لیے اپنے آپ کو ہر وقت تیار رکھتا ہوں، اور اس موقف میں کسی بھی قسم کی لچک پیدا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. ہمارے اس موقف پر اگر کسی کو ناراضگی آتی ہے، ہمارے اس موقف سے اگر کوئی اختلاف رکھتا ہے، چاہے وہ شیعہ ہو، چاہے حکومت ہو، یا کوئی اور ہمارے ساتھ اختلاف رکھے، تو میں اسے کھلی اجازت دیتا ہوں کہ وہ ہمیں پاکستان کی عدالت عالیہ، ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں آسانی کے ساتھ رٹ دائر کر کے طلب کر سکتا ہے. ہم اپنے اس موقف پر دلائل دینا چاہتے ہیں، ہم اپنے اس موقف پر شہادت لانا چاہتے ہیں، ہم اپنے اس موقف پر پاکستان اور بیرون پاکستان کے مقتدر جید العلماء کرام جنہوں نے شیعوں کی تکفیر کی ہے، انہیں بطور گواہ کے لانا چاہتے ہیں. شیعہ آئیں یا ان کا کوئی وکیل آئے، شیعہ آئیں یا ان کا کوئی ایجنٹ آئے، شیعہ آئیں یا شیعہ نواز آئے، وہ شیعوں کا اسلام ثابت کرے، ہم ان کا کفر ثابت کرتے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ ہم ان کا کفر ثابت نہ کر سکے، تو ہم وعدہ کرتے ہیں، ہم لکھ کے دیتے ہیں، جو ضمانت جو شورٹی ہم سے کوئی لینا چاہے ہم وہ دے دیتے ہیں، کہ اگر ہم شیعوں کو کائنات کا بدترین کافر، غلیظ ترین کافر ثابت نہ کر سکے، تو ہمیں ملک بدر کر دیا جائے، ہم آسانی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ جلاوطنی قبول کر لیں گے. ہم پھر نہیں چاہتے کہ ہم اس ملک میں فتنہ پھیلائیں، فساد پھیلائیں، شرنگیزی کریں، ملک کا امن تباہ کریں. ہم پھر اس قابل نہیں ہیں کہ ہمیں اس ملک میں رہنے دیا جائے. لیکن اگر ہم شیعہ کا کفر، شیعہ کا دجل، شیعہ کی شیطنت، شیعہ کا ارتداد، شیعہ کی تمام تر وہ بدماشیاں جو انہوں نے 1400 سال میں کی ہیں، ان کو ثابت کر دیں، تو پھر ہم حق رکھتے ہیں کہ شیعہ ایران بھاگ جائے، پاکستان سنی سٹیٹ ہے، اس میں شیعہ جیسے کافر کو پھر آزادی کے ساتھ رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے. بلکہ پھر ہم یہ ذہن رکھتے ہیں کہ جس طرح صحاب رسول نے اعلان کیا تھا، اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، اسی طرح شیعہ پاکستان سے نکل جائے، جس طرح جزیرہ عرب سے عیسائیت یہودیت کو اصحاب رسول نے ہمیشہ کے لیے نکال دیا تھا.
نعرہ تکبیر!
یہ موقف ہمارا جذباتی موقف نہیں ہے، یہ موقف کسی ضد پر مبنی نہیں ہے، اس موقف کے ساتھ کوئی مفادات وابستہ نہیں ہے، یہ موقف حادثاتی طور پر ہم نے نہیں اپنایا ہے. ہمیں اس مسئلے کے لیے کسی اندرونی طاقت یا بیرونی طاقت نے کھڑا نہیں کیا ہے، بلکہ از خود جو چیز ہماری سمجھ میں آئی ہے ہم نے اس پر آواز بلند کی ہے، اور جب تک کوئی ہمیں قائل نہیں کر لے گا ہم یہ آواز بلند کرتے رہیں گے. اور الحمدللہ ہم اپنے موقف پر اوٹ پہاڑ سے زیادہ وزندار دلائل رکھتے ہیں. ہمارا ضمیر مطمئن ہے، ہمارا دل مطمئن ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ سچ کر رہے ہیں. ہماری جنگ کفر کے خلاف ہے، ہماری جنگ کسی مسلمان فرقے کے خلاف نہیں ہے. میں آگے چلنے سے پہلے مختصراً یہ بھی کہہ دیتا ہوں کہ بات تو زیادہ دلائل کی نہیں تھی، اگر آپ تھوڑا سا غور کر لیتے تو یہ حقیقت بخوبی سمجھ آ سکتی تھی کہ پاکستان میں آج سکول، کالج، یونیورسٹیز میں 2 نصاب پڑھائے جاتے ہیں، اور ان پہ لکھا ہوتا ہے شیعہ دینیات، سنی دینیات، شیعہ اسلامیات، سنی اسلامیات. کیا آپ اتنا غور نہیں کر سکتے ہیں کہ اسلام ایک ہے دو نہیں ہے، دین ایک ہے دو نہیں ہے، یہ اسلام کی تقسیم کیسے ہو گئی؟ یہ دین کی تقسیم کیسے ہو گئی؟ جب رب نے ایک دین اتارا ہے، رسول ایک دین لائے ہیں، تو لازمی بات ہے کہ وہ دین ایک ہی دین ہونا چاہیے. یہ دین کے عنوان سے تقسیم کیوں ہو گئی؟ پاکستان میں بریلوی دینیات کیوں نہیں؟ پاکستان میں دیوبندی دینیات کیوں نہیں؟ پاکستان میں آل حدیث دینیات کیوں نہیں؟ پاکستان میں بریلوی اسلامیات لازمی کیوں نہیں؟ دیوبندی اسلامیات کیوں نہیں؟ آل حدیث دینیات کیوں نہیں؟ پاکستان میں حنفی دینیات کیوں نہیں؟ غیر حنفی دینیات کیوں نہیں؟ یہ لفظ دین کا، لفظ اسلام کا یہ تقسیم کیوں ہوا اور کس نے کیا؟ اس سے حقیقت کھل کے سامنے آ جاتی ہے کہ مسلمان سنی مسلمانوں کا بلکہ پوری ملت اسلامیہ کا دین اور ہے، شیعہ کا دین اور ہے. جب دین الگ الگ ہو گئے، مذہب الگ الگ ہو گئے، تو اب فیصلہ یہ کرنا ہے کہ جس دین پر سنی چلتے ہیں وہی دین ہے جو رب نے اتارا ہے، یا جس دین پر شیعہ چلتے ہیں وہی دین ہے جو رب نے اتارا ہے. اگر وہ دین وہی ہے جس پہ شیعہ چل رہے ہیں جو رب نے اتارا ہے، تو پھر سنی مسلمان نہیں ہیں. اور اگر وہ دین وہی ہے جس پہ سنی چل رہے ہیں، تو پھر شیعہ مسلمان نہیں ہیں. یہ فیصلہ ہم پاکستان کی دھرتی پر چاہتے ہیں اور بہت جلد چاہتے ہیں
انشاءاللہ.
یہ بڑی واضح سی بات ہے، بڑی کلیئر بات ہے، اس میں کسی گہرائی میں اترنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تقسیم ملک میں کیوں ہوئی؟ دو اسلام کیوں بن گئے؟ دو دین کیوں بن گئے؟ رب نے ایک دین اتارا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ نے ایک ہی دین اتارا ہے اور اس کا نام اسلام رکھا ہے، لیکن آج ملک میں اسلام دو کر دیے گئے ہیں، دین دو کر دیے گئے ہیں. مزید کہتا ہوں، پاکستان کا ہر مسلمان آواز بلند کرتا ہے، نعرے بلند کرتا ہے، چاہتا ہے کہ پاکستان میں اسلام نافذ ہو. پاکستان کی حکومتیں بھی آج تک جتنی آئی ہیں سب کہتی رہی ہیں کہ پاکستان اسلامی سٹیٹ ہے، پاکستان میں اسلام نافذ ہونا چاہیے، ہم اسلام کی خدمت کر رہے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں آپ کون سا اسلام چاہتے ہیں، کس اسلام کی خدمت کر رہے ہیں؟ ایک شیعہ اسلام ہے، ایک سنی اسلام ہے، اور یہ تقسیم میں نے نہیں کی، حکومت نے خود کی ہے. شیعوں نے یہ تقسیم کرائی ہے کہ یہ شیعہ اسلامیات ہیں، یہ سنی اسلامیات ہیں. جب اسلام دو ہیں تو آپ ملک میں کون سا اسلام چاہتے ہیں؟ شیعہ اسلام چاہتے ہیں یا سنی اسلام چاہتے ہیں؟ یعنی اسلام کو تقسیم کر کے ہمارے ساتھ مذاق کیا گیا اور ایک اقلیت کو سر چڑھایا گیا جو 42 سال سے ہمارے سروں پر مسلط ہے. سنی اکثریت غلامی کی زندگی گزار رہی ہے، شیعہ اقلیت سربراہ ہے، اور سنی اکثریت رعایا اور غلام کی حیثیت سے زندگی بسر کرتی چلی جا رہی ہے. آج پاکستان کی وزارت عظمیٰ پر شیعہ عورت فائز ہے. آج پاکستان کا سیفٹی دفاع اجلال حیدر زیدی شیعہ ہے. آج پاکستان کا سیفٹی داخلہ ایس کے محمود شیعہ ہے. اور یہ دونوں سیکٹری پاکستان میں شیعہ تنظیموں کی سرپرستی کرتے ہیں. پاکستان میں مختار فورس شیعہ عمل ملیشیا ISO کی سرپرستی کر کے پاکستان میں ایرانی انقلاب کی راہ ہموار کر رہے ہیں، اور شب و روز وہ اسی کاز پر اپنے آپ کو سرگرم عمل رکھے ہوئے ہیں. یعقوب علی خان وزیر خارجہ ہے، اس نے منافقت کے طور پر درخواست دی کہ میرا نام یعقوب علی نہیں، یعقوب خان ہے. یہ اپنی شیعت چھپانا چاہتا تھا، حالانکہ یہ خاندانی شیعہ ہے، لیکن اس عہدے پر فائز رہنے کے لیے اس نے اپنے آپ کو چھپائے رکھنے کی یہ ایک حرکت کی ہے. میرے محترم سامعین، گرامی قدر سنی بھائیو، آپ ملک عرصہ دراز سے شیعت کے حوالے کیے ہوئے ہیں اور آپ اپنے طور پر غلامی کی زندگی بسر کرتے چلے جا رہے ہیں، اور اس طرح گویا آل سنت کے حقوق کا غصب آپ اپنے ہاتھوں سے خود کرتے چلے جا رہے ہیں. کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ نے فلاں کو ووٹ کیوں دیے، اس نے آگے کس کو دیے، لیکن بنیادی طور پر سوال یہ ہے کہ یہ پاکستان کے کسی ایک علاقے سے نہیں پوچھا جا سکتا، اس میں پوری سنی قوم مجرم ہے. اگر سنی قوم کسی ایک شیعہ کو ووٹ نہ دے تو کبھی بھی شیعہ برسر اقتدار نہیں آ سکتا ہے. شیعہ کی کہیں ایسی اکثریت نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر وہ الیکشن لڑ کے ووٹ لے کر ممبر بن جائے، پھر وزارت عظمیٰ عظمیٰ یا کسی اور وزارت پہ یا کسی اور عہدے پہ آ جائے، یہ صرف ایک علاقے کا جرم نہیں، پوری سنی قوم اس جرم میں ملوث ہے اور پوری سنی قوم غفلت کا ثبوت دیتی چلی جا رہی ہے۔ ہم آج بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ اگر پاکستانی سنی قوم اپنے حقوق کے لیے سرگرم عمل ہو جائے تو کوئی ایک شیعہ بھی اسمبلی میں نہیں پہنچ سکتا، اور جب شیعہ نہیں پہنچے گا تو پھر سوال پیدا نہیں ہوتا کہ وہ کسی بھی پاکستان کے اعلیٰ عہدے پر فائز ہو جائے۔ تو یہ ایک عبدالحکیم کی بات تو نہیں ہے، میں تو پورے ملک کا رونا روتا ہوں، بہت ساری سنی قوتوں بہت ساری سنی قوتیں اس مسئلے سے غفلت کا ثبوت فراہم کرتی چلی جا رہی ہیں، بلکہ کچھ لوگ ہمارے اس پروگرام کو فرقہ واریت کا نام دیتے ہیں، حالانکہ بڑی کھلی بات ہے کہ خمینی نے ایران میں انقلاب کے بعد ایرانی آئین میں لکھ دیا ہے کہ ایران کا صدر اور وزیر اعظم شیعہ اثنا عشری ہونا لازمی ہے، کوئی سنی مسلمان ایران کا نہ صدر بن سکتا ہے نہ وزیر اعظم بن سکتا ہے۔ اگر ایران میں صدارت کے عہدے پر سنی مسلمان نہیں آ سکتا، اگر ایران میں وزارت عظمیٰ کے عہدے پر سنی مسلمان نہیں آ سکتا، تو پاکستان میں صدارت کے عہدے پر یا وزارت عظمیٰ کے عہدے پر ایک شیعہ کیوں آ سکتا ہے؟ آخر اس میں کوئی وجہ ہے؟ فرق ایران میں جو حق سنی کو نہیں مل رہا ہے، پاکستان میں شیعہ وہ کیوں لینا چاہتا ہے؟ اگر اس نے اپنی اکثریت کے بل بوتے وہاں آل و سنت کو اقتدار سے محروم کر دیا ہے، تو پاکستان میں آپ اپنی اکثریت کے بل بوتے شیعہ کو اقتدار سے محروم کر دیں۔ ہمارا یہ بنیادی پیدائشی بین الاقوامی حق حاصل ہے، جس ملک میں جس قوم کی اکثریت ہو وہ اس ملک میں حکومت کرنے کا حق رکھتی ہے، وہ اس ملک میں اپنے نظریے کے مطابق پبلک لا تجویز کرنے کا حق رکھتی ہے، جس حق سے ہمیں 42 سال سے مسلسل محروم رکھا گیا ہے۔ ہمیں حق کسی نے دیا نہیں اور ہم نے یہ حق لینے کی خود کوشش نہیں کی ہے۔ میں آج آپ سے یہ اپیل کروں گا آگے چل کر بڑی شدت کے ساتھ کہ آپ اپنے اس کاج پر اگر سختی کے ساتھ نہیں ڈٹ جائیں گے تو مزید ایک عرصہ تک آل و سنت کے مذہبی حقوق معطل رہیں گے۔ اگر آپ سڑک کا حق رکھتے ہیں، اگر آپ بجلی کا حق رکھتے ہیں، اگر آپ سوئی گیس کا حق رکھتے ہیں، تو آپ یہ حق بھی رکھتے ہیں کہ آپ نے مرنا ہے، آپ مسلمان ہیں، اگر آپ کے مذہب کو نقصان پہنچ رہا ہے تو پھر اس مذہبی حق کے حصول کے لیے بھی آپ کو سڑک، بجلی اور سوئی گیس سے کہیں زیادہ جنگ کرنی چاہیے، کہیں زیادہ لڑائی لڑنی چاہیے، کیونکہ جن حقوق کی لڑائی آپ دنیاوی طور پر لڑ رہے ہیں یہ حقوق چند دنوں بعد آپ سے جدا ہو جائیں گے، آپ قبر میں چلے جائیں گے، آپ نے آخرت میں چلے جانا ہے اور یہ تمام چیزیں یہاں رہ جائیں گی۔ عقیدہ وہ شے ہے جس نے ساتھ جانا ہے، تو جس چیز نے ہمیشہ ساتھ رہنا ہے اس کے تحفظ کے لیے جنگ کیوں نہ کی جائے، اس کے لیے کیوں لڑائی نہ لڑی جائے۔ گرامی قدر، بہرحال یہ ایک طویل داستان ہے کہ آج تک آل سنت کے حقوق کتنے پامال ہوئے، سنی قوم کو کتنا برباد کیا گیا، ہمارے ساتھ کتنی مذہبی زیادتی کی گئی ہے۔ میں آگے چل کر قدرے اس کی تھوڑی سی شاید مزید تفصیل بھی عرض کرنا مناسب سمجھوں گا۔ تاہم میری گفتگو کا آج انداز یہ ہے کہ ایک دعویٰ ہے پھر اس دعوے پر دلائل ہیں، ایک دعویٰ ہے اس دعوے پر شہادت ہے، ایک دعویٰ ہے اس دعوے پر گواہی ہے۔ دعویٰ یہ ہے کہ شیعہ کائنات کا بدترین غلیظ ترین کافر ہے، اس پہ میں شہادت، اس پہ میں گواہی اور دلائل لانا چاہتا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ میرے اس دعوے کو، میرے دلائل کو سننے کے بعد فیصلہ دیے بغیر یہاں سے نہیں جائیں گے۔ اگر آپ وعدہ کرتے ہیں تو میں پوری تفصیل کے ساتھ اس عنوان کو شروع کرتا ہوں، اور اگر آپ زیادہ دیر نہ بیٹھ سکتے ہوں تو پھر میں اسی طرز کے ساتھ گفتگو شروع کروں جس کو میں پایا تکمیل تک پہنچا سکوں۔ گرامی قدر، سامعین محترم، دعویٰ یہ کہ شیعہ کائنات کا بدترین کافر، غلیظ ترین کافر ہے۔ لفظ بڑے تلخ ہیں، الفاظ بڑے تیز اور تند ہیں، لیکن مبنی بر حقیقت ہے۔ حقائق بڑے مقدس ہوتے ہیں، حقائق نے باہر قیمت کھلنا ہوتا ہے، حقائق پر کچھ عرصہ پردہ تو ڈالا جا سکتا ہے لیکن حقائق کو دنیا سے مٹایا نہیں جا سکتا۔ حقیقتوں نے باہر قیمت، منظر عام پر ایک نہ ایک دن لازمن آنا ہوتا ہے. میں نے بڑا واضح دعویٰ کیا ہے کہ شیعہ کائنات کا بدترین کافر غلیظ ترین کافر ہے. میں انہیں ان الفاظ کے ساتھ کیوں تعبیر کر رہا ہوں؟ اس پر ہمارے پاس دلائل ہیں. توجہ کیجئے، میں ابتدا ہی میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ شیعوں کو کافر تنہا میں کہہ رہا ہوں یا تنہا سپاہ صحابہ کہتی ہے یا آج تک کسی اور نے بھی کیا ہے. پہلے میں 14 صدی کے مقتدر علماء نمونہ تن پیش کروں گا جنہوں نے شیعوں کو کافر کہا ہے، اور پھر قرآن و سنت کے دلائل لاؤں گا، پھر شیعہ کے عقائد اور نظریات لاؤں گا جن کی وجہ سے انہیں کافر کہا گئے، اور پھر بالکل آخر میں رب ذوالجلال کا فتویٰ لاؤں گا جو قرآن میں موجود ہے جس میں رب نے خود شیعوں کو کافر کہا ہے. میں یہ چیز آج کلیئر کرنا چاہتا ہوں، واضح کرنا چاہتا ہوں. مزید میں یہ بھی بتلاؤں گا کہ سپاہ صحابہ کے نوجوان جب نعرہ بلند کرتے ہیں کافر کافر شیعہ عنوان سے، تو کچھ لوگ اس نعرے سے بھی چیمبا جبی ہو جاتے ہیں کہ یہ شدت ہے، یہ سختی ہے، ایسا کیوں کہتے ہو؟ کیا کسی کافر کو کافر کہہ کر تبلیغ کرنے کا انداز کہاں ہے؟ میں آج یہ بھی ثابت کروں گا قرآن کی واضح نص سے کہ کافر کو کافر کہہ کر تبلیغ کرنے کا خود رب نے حکم دیا ہے. یہ ہم نے کوئی جدت نہیں کی، ہم نے اپنے پاس سے کوئی اجتہاد نہیں کیا، ہم اسلاف کی راہ سے نہیں ہٹے، ہم نے اکابرین کا راستہ نہیں چھوڑا. ہم نے یہ ضرور کیا ہے کہ مسئلے کو مصلحت کا شکار نہیں کیا، ہم نے یہ ضرور کیا ہے کہ مسئلے کو ہم نے گول مول الفاظ میں پیش کرنے کی جسارت نہیں کی ہے، اتنا ضرور کیا ہے کہ ہم نے مسئلے کو بالکل واضح کر کے پیش کر دیا ہے جسے ایک دیہاتی بھی سمجھ سکے، اسے شہری بھی سمجھ سکے، اسے مرد بھی سمجھ سکے، جسے عورت بھی سمجھ سکے. ہم نے کلیئر بات ضرور کی ہے لیکن کوئی نئی بات نہیں کی. گرامی قدر میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ شیعوں کو تنہا ہم کافر نہیں کہہ رہے، 1400 سال کے ہر اس مقتدر عالم نے کافر کہا ہے جس نے شیعیت کا مطالعہ کیا ہے. میں اس کی ابتدا امام مالک مالک بن انس سے کرتا ہوں جس کا تفقہ، جس کی دیانت داری امت مسلمہ کے ہاں ایک مسلمہ حقیقت ہے. انہوں نے بہت بہت پہلے، انہوں نے صدیوں پہلے یہ اعلان کیا تھا کہ شیعہ مسلمان نہیں ہیں، شیعہ کافر ہیں. اگر آپ امام مالک کا یہ فتویٰ دیکھنا چاہیں تو قرآن کریم کی تفاسیر اٹھائیے، جو مفسرین عرصہ دراز سے لکھتے چلے آ رہے ہیں، محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعاً سجدا، اس آیت میں آخر میں الفاظ آتے ہیں یو عجب الزرا لیغیز بہم الکفار. اس آیت کو سامنے رکھ کے امام مالک نے اعلان کیا تھا جو شخص اصحاب رسول کے ساتھ بغض رکھتا ہے وہ اس آیت کی زد میں آتا ہے، جو شخص اصحاب رسول کے ساتھ کینہ رکھتا ہے وہ اس آیت کی روشنی میں کافر ہے. ہم آج بات نہیں شروع کر رہے، ہم بہت پہلے کی بات کر رہے ہیں. گرامی قدر سامعین محترم، سنی نوجوانوں، امام مالک نے اس آیت کی روشنی میں شیعوں کو کافر کہا ہے. نمونتاً چند مقتدر شخصیات کا نام لوں گا، ورنہ میرا دعویٰ ہے کہ 1400 سال میں جس سنی عالم نے، جس مقتدر عالم نے شیعت کا مطالعہ کیا ہے اس نے شیعوں کو مسلمان نہیں کہا نہ لکھا ہے، بلکہ کافر کہا ہے اور جرت کے ساتھ کہا ہے. علامہ ابن تیمیہ، جس کا علم ایک سمندر کی مانند شمار کیا جاتا ہے، علامہ ابن تیمیہ جس کی جرات بہادری کی تاریخ آج تک داد دیتی ہے، علامہ ابن تیمیہ جس کا جنازہ نظر بندی کی حالت میں اٹھا ہے، ابن تیمیہ جس سے حکومت نے قلم چھین لیا تھا، جس سے حکومت نے سیاہی چھین لی تھی، علامہ ابن تیمیہ جس سے حکومت نے کاغذ چھین لیا تھا لیکن انہوں نے جیل میں بیٹھ کر نظر بندی کی حالت میں، انہوں نے زیر حراست رہ کر کوئلے کے ساتھ درختوں کے پتوں پر لکھ کر امت کی رہنمائی کی ہے، اور امت کو مختلف مقامات پر وہ صحیح لین دیتے چلے گئے، اور انجام کار اسی مصیبت اور اسی مشکل کی حالت میں ان کا جنازہ نکلا ہے، جن کے جنازہ میں لاکھوں افراد نے شرکت کی ہے. علامہ ابن تیمیہ اپنی معروف ترین کتاب السارم المسلول علی شاتم الرسول میں تحریر کرتے ہیں کہ شیعہ کائنات کا بدترین کافر ہے، اسے مسلمان نہیں مانا جا سکتا ہے. یہ علامہ ابن تیمیہ بھی آج کی شخصیت نہیں ہے، میرا باپ دادا حتیٰ کہ پردادا بھی ابھی پیدا نہیں ہوا تھا جب ابن تیمیہ شیعہ کے کفر پر مہر تصدیق ثبت کر رہے تھے. ابھی میرا خاندان یعنی ابھی تک میرا دادا پردادا بھی اس دھرتی پر نہیں آیا تھا جب ابن تیمیہ شیعہ کے کفر کا اعلان کر رہے تھے. ہم نے نئی بات نہیں کی، وہی کی ہے جو اکابرین اسلام کہتے چلے آ رہے ہیں. ابن تیمیہ کے بعد مجدد الثانی جسے آج پانچویں صدی جا رہی ہے، 400 سال تقریباً پورے ہونے کو آ گئے ہیں اور پانچویں صدی شروع ہو گئی ہے، گویا 500 سال بیتنے کو ہیں اس شخص کو اس دھرتی پہ آئے ہوئے جسے مجدد الثانی کے نام سے تاریخ جانتی ہے. شیخ احمد سرہندی جس نے وقت کی جابر حکومت کے ساتھ ٹکر لی، ان کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کی ہے. مجدد الثانی نے شیعوں کے کفر کا فتویٰ دیا ہے اور اس وقت دیا ہے جب شیعہ کے خلاف علماء ماوراء النہر یہ لکھ چکے تھے کہ شیعہ مسلمان نہیں ہیں. شیعوں نے ماوراء النہر کے علماء کا جواب لکھا کہ تمہارا فتویٰ غلط ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمیں کافر کیوں کہا جا رہا ہے. حضرت مجدد الثانی نے پھر علماء ماوراء النہر کے فتوے کی تائید کرتے ہوئے رد الرفضہ لکھا اور اس میں قرآن سنت تاریخ عقلی نقلی دلائل کے ساتھ ثابت کیا کہ علماء ماوراء النہر کا فتویٰ صحیح ہے، وہ تمہیں صحیح کافر کہتے ہیں، تم مسلمان نہیں ہو. یہ مجدد الثانی کا فتویٰ آج بھی اس دنیا میں موجود ہے، رد الرفضہ کے نام سے موجود ہے، آج بھی ان کے یہ ارشادات موجود ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں. امام مالک کا فتویٰ پڑھا جا سکتا ہے، علامہ ابن تیمیہ کا فتویٰ پڑھا جا سکتا ہے، مجدد الثانی کا فتویٰ پڑھا جا سکتا ہے. مجدد الثانی کے بعد بر صغیر کا عظیم محدث، بر صغیر کا عظیم مقتدر عالم، بر صغیر کا وہ عظیم سیاستدان، ملت اسلامیہ کا وہ عظیم قائد جسے تاریخ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے نام سے جانتی ہے، مجدد کے بعد پھر اس شخص نے شیعت کے خلاف قلم اٹھایا ہے اور شیعت کے مضبوط قلعوں میں وہ کیل گاڑے ہیں جو آج تک شیعت سے نہیں کھینچے جا سکے ہیں. آپ شاہ ولی اللہ کی تصنیفات ازالت الخفاء پڑھ سکتے ہیں، تفہیمات الہیہ پڑھ سکتے ہیں. شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے شیعت کے خلاف وہ مؤثر کام کیے کہ آج تک شیعت ان کا جواب دینے کی جرت نہیں کر سکی ہے. یہی شاہ ولی اللہ محدث دیل بھی ہیں جن تک اکثر محدثین کی سند حدیث بر صغیر میں پہنچتی ہے، یہ تحریر کرتے ہیں کہ مجھے خواب کی حالت میں ایک دن سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. میں نے آقا سے پوچھا، آقا مجھے شیعوں کو کیا سمجھنا چاہیے؟ تو سرور عالم نے خواب ہی کی حالت میں مجھے مطلع کیا کہ ولی اللہ شیعوں کا مسئلہ امامت پڑھ لیجئے، حقیقت کھل جائے گی. صبح اٹھتے ہیں، شیعہ کا مسئلہ امامت عصر نو پڑھتے ہیں اور پڑھنے کے بعد غور و خوض کے بعد اتنا مقتدر عالم، اتنا بڑا عظیم محدث، اتنا بڑا پرہیزگار عالم اعلان کرتا ہے کہ شیعہ عقیدے کے لحاظ سے، عقیدہ امامت کے لحاظ سے ختم نبوت کا منکر ہے، چاہے زبان سے ختم نبوت کا اقرار کرتا رہے لیکن فی الحقیقت یہ طبقہ ختم نبوت کا قائل نہیں ہے اور اس مسئلہ امامت کی وجہ سے یہ ختم نبوت کا انکار کر چکا ہے. حتیٰ کہ شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں کہ شیعہ محمد رسول اللہ کے بعد 12 معصوم امام مانتے ہیں، چاہے 12 معصوم نبی مانتے ہیں، چاہے انہیں امام کے لفظ سے یاد کرتے ہیں لیکن فی الحقیقت وہ انہیں نبوت کا مرتبہ، نبوت کا درجہ دیتے ہیں. گرامی قدر سامعین، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو ختم نبوت کا منکر ہو وہ مسلمان ہوا کرتا ہے یا کافر ہوا کرتا ہے؟ یہ بات بھی میں نہیں کہہ رہا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی بہت پہلے کہہ چکے ہیں. ابھی تک میں، میرا باپ دادا، ابھی سپاہ صحابہ کے نوجوان اس دھرتی پر نہیں آئے تھے جب شاہ ولی اللہ نے یہ تحریر کی ہے، اور پھر وہ بھی اپنے پاس سے نہیں کہتے، کہتے مجھے رسول کی زیارت ہوئی ہے. اور یہ حقیقت اپنی جگہ مسلم ہے کہ رسول کی زیارت خواب میں جب ہوتی ہے تو رسول ہی کی زیارت ہوتی ہے، رسول کی شکل اختیار کر کے کوئی اور ہستی نہیں آ سکتی. اس لحاظ سے اگر شاہ ولی اللہ, میں آل سنت سے بات کر رہا ہوں, اگر شاہ ولی اللہ کا تقویٰ مسلم ہے, پرہیزگاری مسلم ہے, علم مسلم ہے, اور اس شخص کی حیثیت مسلم ہے, تو پھر اس کا یہ سچ بھی ماننا پڑے گا کہ انہیں رسالت پناہ کی زیارت ہوئی ہے, اور یہ بھی ماننا پڑے گا کہ رسالت مآب کے ارشاد پر جو خواب کی حالت میں فرمایا شاہ ولی اللہ نے شیعہ کا مسئلہ امامت اثر نو پڑھ کے یہ فیصلہ دیا ہے کہ شیعہ ختم نبوت کا قائل نہیں ہے. میں چلتے ہوئے, چونکہ شاہ صاحب تو اتنا لکھ کے ہیں, میں مزید وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ شیعہ کا مسئلہ امامت کیا ہے. شیعہ کا امامت کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ امام کو معصوم مانتے ہیں, وہ امام کی اطاعت فرض جانتے ہیں, وہ امام پر وہی باطنی وہی کے اترنے کے قائل ہیں, وہ امام کے لیے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہر شب قدر میں اس پہ وہی اترتی ہے, ہر شب قدر میں اسے ایک سال کے احکام دیے جاتے ہیں, اور جب وہ سال ختم ہوتا ہے تو پھر اگلے سال کے لیے نئے احکامات دے دیے جاتے ہیں. اسی طرح گویا ہر شب قدر میں امام پر سال کے مختلف احکامات اترتے رہتے ہیں. امام حلال کو حرام کر سکتا ہے, حرام کو حلال کرنے کا اختیار رکھتا ہے. امام عام بچوں کی طرح پیدا نہیں ہوتا, بلکہ امام ماں کی ران سے پیدا ہوتا ہے. یہ امام کے اوصاف شیعہ کتب میں موجود ہیں. امام عام بچوں کی طرح پیدا نہیں ہوتا, ماں کی ران سے پیدا ہوتا ہے. امام پیچھے بھی برابر دیکھتا ہے, آگے بھی برابر دیکھتا ہے. امام کے جسم سے خوشبو آتی ہے. امام کا وضو نیند کی حالت میں نہیں ٹوٹتا ہے. یہ وہ تعریف ہے جو شیعوں نے امامت کی ہے. مزید یہ لکھا ہے کہ امام درجے کے لحاظ سے, مرتبے کے لحاظ سے اللہ کے تمام رسولوں سے بلند و بالا ہوتا ہے. ہاں باسیوں نے یہ تفریق کی کہ 12 امام باقی تمام نبیوں سے اعلی ہیں, البتہ محمد رسول اللہ سے کم ہیں. لیکن اس موجودہ صدی کا شیعہ کا رہنما, شیعہ کا مقتدا, شیعہ کا قائد, شیعہ کا قبلہ, شیعہ کا کعبہ اور شیعوں کا نائب امام خمینی کھل کے اپنی کتاب حکومت اسلامیہ میں لکھ گیا ہے کہ جتنے 12 امام شیعوں کے آئے ہیں, یہ سب کے سب تمام فرشتوں سے اور تمام رسولوں سے علل اطلاق بلند و بالا ہیں. کوئی ملک مقرب, کوئی نبی مرسل ان کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا ہے. یہ وہ شیعہ کا نظریہ امامت ہے جو ان کی کتب میں موجود ہے اور جس پر ہزاروں ان کی روایات موجود ہیں. اس نظریے کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی شخص بھی رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم نبوت کا قائل نہیں ہو سکتا ہے. یہ نبوت کو جاری کیا گیا ایک انوکھے انداز کے ساتھ, قادیانیت سے کہیں خطرناک شیعہ کا یہ نظریہ نبوت ہے. انہوں نے اگرچہ لفظ امام کا استعمال کیے, نبی کا استعمال نہیں کیا, لیکن عقیدے کے لحاظ سے قادیانیوں نے ایک نبی مانا ہے محمد رسول اللہ کے بعد. شیعوں نے محمد رسول اللہ کے بعد 12 نبی مانے ہیں. جو تعریف نبی کی تھی وہی امام کی ہے, جو منصب رسول کا تھا وہی امام کو دیے, جو مقام نبی کا تھا وہی امام کو دیے, حتیٰ کہ امام کا درجہ رسول سے بالا و بلند مانا ہے. اگر امام کا درجہ رسول سے بلند ہے, نبیوں سے بلند ہے, تو پھر محمد رسول اللہ پر نبوت کیسے ختم ہو گئی, بلکہ نبوت تو ترقی کے ساتھ مزید جاری ہو گئی. یہ وہ نظریہ امامت شیعہ کی ہر چھوٹی کتاب, ہر بڑی کتاب تک بھی موجود ہے. اور اسی نظریہ کو سامنے رکھ کے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے شیعوں کے کفر کا اعلان کیا ہے. ہم تنہا نہیں ہیں, بلکہ ہم اپنے پاس اکابرین کی سند رکھتے ہیں کہ جن مقتدر علماء نے صدیوں پہلے شیعہ کے کفر کا اعلان کیا ہے. گرامی قدر آگے چلتے آئیے, شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بعد ان کا لائق شاگرد, ان کا لائق جانشین, ان کا لائق لخت جگر شاہ عبد العزیز حیثیت نہیں لکھ سکیے. شاہ عبد العزیز فتاوی عزیزیہ میں لکھتے ہیں اور بڑے واضح الفاظ میں لکھتے ہیں کہ فقہ حنفی میں مفتی بے قول کے مطابق شیعہ اثنا عشری کافر ہے, اور کسی شیعہ کے ساتھ سنی لڑکی کا نکاح نہیں ہو سکتا ہے. آپ فتاوی عزیزی اٹھائیے, شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کے الفاظ اپنی آنکھوں کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں, اپنی زبان کے ساتھ آپ پڑھ سکتے ہیں. میرے گرامی قدر سنی بھائیوں, ہم تنہا نہیں, ہم اس پہ ثبوت رکھتے ہیں اور علماء کی رائے رکھتے ہیں. اور علماء بھی وہ جو للو پنجو نہیں ہے, بلکہ امت میں ایک مقام رکھتے ہیں. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کے بعد
مزید آگے آنا چاہتا ہوں. علماء آل سنت، علماء دیوبند کی ریڑھ کی ہڈی، علماء آل سنت، علماء دیوبند کی شاہرگ، اور جنگ آزادی کا عظیم ہیرو، جنگ آزادی کا عظیم سپاہ سالار، جنگ آزادی کا عظیم قائد، قطب عالم، قطب وقت، علامہ رشید احمد گنگوہی فتاوی رشیدیہ میں تحریر کرتے ہیں. ایک شخص نے سوال کیے کہ ایک عورت جس کا نکاح شیعہ سے ہو گئے، اسے علم نہیں تھا، مغالطے میں نکاح پڑھا دیا گیا، اب اس پر اسے اطلاع ہوئی ہے کہ میرا خاوند شیعہ ہے، اب اسے طلاق لے کر جدا ہونا پڑے گا یا بغیر طلاق کے جدا ہو جائے گی کہ نکاح ہی نہیں ہوا. بتلایا جائے کہ شیعہ اور سنی عورت کا نکاح منعقد ہوا ہے یا نہیں ہوا، تنسیخ نکاح کا دعویٰ کرے، طلاق مانگے یا بغیر طلاق کے اپنے گھر چلی جائے، وہ فارغ ہے. بتلایا جائے، وضاحت کی جائے. دوسرا سوال یہ تھا کہ ایک مرد مسلمان تھا، سنی تھا، فوت ہو گئے، مر گئے، اس کی اولاد شیعہ ہو گئی ہے، شیعہ اولاد اپنے سنی باپ کی وارث بن سکتی ہے یا نہیں بن سکتی ہے؟ یہ سوال کے دو حصے تھے. حضرت گنگوہی نے جواب میں تحریر کی ہے، عورت بغیر طلاق کے جدا ہو جائے گی، اسے کوئی طلاق لینے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ شیعہ مسلمان نہیں ہیں، کافر ہیں، لہذا اس عورت کا شیعہ کے ساتھ سرے سے بنیادی طور پر نکاح منعقد نہیں ہوا تھا. اور جو لڑکے شیعہ ہو گئے وہ سنی باپ کے وارث نہیں بن سکتے، اس لیے کہ باپ مسلمان تھا، اولاد کافر ہو گئی ہے، لہذا وہ وارث نہیں بن سکے گی. آج میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، اگر آپ کو فتاوی رشیدیہ میں الفاظ نظر نہیں آتے، آپ اپنے کتب خانے سے اٹھا لائیے، میں آپ کو یہی الفاظ حضرت گنگوہی کے نکال دیتا ہوں. ہم تنہا نہیں میرے بھائی، ہمارے ساتھ آل سنت کے مقتدر علماء کی ایک بہت بڑی تعداد ہے، جن کا علم، تقوی، پرہیزگاری اور جن کے دلائل ایک مسلمہ حقیقت بن کے سامنے آئے ہیں. گرامی قدر سامعین، میں اور کہاں تک جاؤں، اس بات کو یہی سٹاپ کرتے ہوئے میں اس لین پہ آنا چاہتا ہوں کہ بدقسمتی سے بر صغیر میں ایک تقسیم ہو گئی ہے، دیوبندی، بریلوی، آل حدیث. اب آئیے ان تینوں مکاتب فکر کے رہنماؤں کے فتاوی جات لے لیتے ہیں. حضرت گنگوہی دیوبندیوں کے علماء ہیں، اس سے پہلے کہ جو میں نے علماء نکل کیے ہیں ان کو تقریباً تینوں مکاتب فکر عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن یہاں سے ایک تقسیم ہو گئی تو اس تقسیم کے مطابق دیکھ لیتے ہیں کہ حقیقت حال کیا ہے. آپ نے علماء دیوبند کے چشم و چراغ حضرت گنگوہی کا فتویٰ سن لیا، اب آئیے بریلوی مکتب فکر کے ذمہ دار عالم، بریلوی مکتب فکر کے مجدد، بریلوی مکتب فکر کے اعلیٰ ترین عالم، جن کو پوری دنیا بریلویت اپنے لیے مجدد مانتی ہے، اپنے لیے قابل احترام مانتی ہے، مولانا اعلی حضرت فاضل بریلوی، مولانا احمد رضا خان بریلوی، فتاوی رضویہ میں اور اپنے رسالے رد الرفض میں شیعہ کے کفر کا فتویٰ دیتے ہوئے تحریر کرتے ہیں. بڑی واضح تحریر مولانا احمد رضا خان نے لکھا ہے، شیعوں کا بڑا ہو یا چھوٹا، مرد ہو یا عورت، شہری ہو یا دیہاتی، کسے باشد کوئی ہو، لا ریب، لا شک، قطعاً یقیناً خارج الاسلام ہے. اور یہ لکھتے لکھتے مولانا احمد رضا خان نے مزید یہ بھی لکھا ہے کہ من شک فی کفر ہی و عذاب ہی فقط کفرا، جو شخص شیعوں کے عقائد پر مطلع ہونے کے بعد ان کے کفر میں شک کرتا ہے وہ بھی کافر ہے. آپ اندازہ کیجئے فتاوی رضویہ آج اس دھرتی پر موجود ہے، مولانا احمد رضا خان بریلوی کو ماننے والے موجود ہیں، ان کی کتاب موجود ہے، ان کا فتاوی موجود ہے، حتیٰ کہ مولانا احمد رضا خان نے تو یہاں تک بھی تحریر کی ہے. ایک شخص نے سوال کیا ہے، اگر کنویں میں شیعہ داخل ہو جائے تو پانی سارا نکالنا چاہیے یا کچھ ڈول نکال لیے جائیں تو کنواں پاک ہو جائے گا؟ مولانا احمد رضا خان بریلوی لکھتے ہیں کہ کنویں کا سارا پانی نکالو تب وہ پاک ہوگا، وہ کنواں جس میں شیعہ داخل ہوا ہے. سوال پوچھے جاتے تھے کتا داخل ہو تو کیا کیا جاتا ہے، خنزیر داخل ہو تو کیا کیا جاتا ہے، یہ سوال بھی احمد رضا خان کے سامنے آیا ہے کہ اگر کنویں میں شیعہ داخل ہو جائے تو پانی سارا نکالیں یا تھوڑا نکالیں؟ وہ جواب لکھتے ہیں کہ کنویں کا سارا پانی نکال دو، وجہ لکھتے ہیں کہ شیعہ ہمیشہ سنی کو حرام کھلانے کا عادی ہے، اگر شیعہ نے اور کچھ نہیں کیا ہوگا تب بھی چھوٹا پیشاب کنویں میں لازمن کر دیا ہوگا، لہذا اس کا سارا پانی نکالنا لازمی اور ضروری ہے. چنانچہ اسی طرز کی ایک بات شیخ العرب والعجم سید حسین احمد مدنی اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ شیعہ کا کھانا مت کھایا جائے، شیخ العرب والعجم ملک کی ایک مسلم بر صغیر کی ایک مسلمہ سیاسی ہستی تسلیم کی جاتی ہے. آج ایک حیدہ یہ بھی ہے جو عام لوگوں میں پایا جاتا ہے کہ ہم سیاسی لوگ ہیں, ہم فرقہ واریت میں مداخلت نہیں کرتے یا فرقہ واریت میں نہیں آتے. اگرچہ میں اصولاً تسلیم کرتا ہوں بلکہ کہنا چاہتا ہوں کہ شیعہ فرقہ نہیں ہے, شیعہ کے ساتھ ہماری جنگ کفر و اسلام کی جنگ ہے. تاہم میں اس بات کو تسلیم کرتے ہوئے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ شیخ العرب والعجم بر صغیر کی مسلمہ سیاسی شخصیت ہے, لیکن انہوں نے اپنے عقیدے اور مسلک سے کبھی بھی بے اعتنائی نہیں فرمائی. لکھتے ہیں کہ شیعہ کے گھر کی کوئی چیز نہ کھائی جائے, اور ساتھ ہی فرماتے ہیں کہ اگر شیعہ نے اور کچھ نہ کیا تو کم از کم کھانے میں تھوک ضرور دے گا, اس لیے پرہیز کیا جائے, ان کے گھر سے کھانا نہ لیا جائے. اسی قسم کی ایک اور مثال بھکر کی میں پیش کرنا چاہتا ہوں. مولانا عبداللہ صاحب آپ بھکر اس کے راوی ہیں, ان کے ایک دوست تبلیغی جماعت کے تھے جو شیعہ کے ساتھ تجارتی دوستی رکھتے تھے, ان کی ایک شیعہ کے ساتھ کاروبار میں گویا پارٹنرشپ تھی, ان کا آنا جانا تھا. وہ خود کہتا ہے کہ میں ایک دن گیا, میرا کھانا اس شیعہ نے تیار کیا ہے, جب میں کھانا کھانے کے لیے بیٹھا ہوں میں نے ہاتھ بڑھایا تو اس کی عورت, دیہاتی ماحول تھا, پردے کا اہتمام نہیں تھا, اس کی عورت نے انگلی ہلائی کہ کھانا مت کھائیے. میں گھبرا گیا کہ شاید کہیں اس ظالم نے اس نے زہر نہ ملائی ہو, کہ میرا اس کے ساتھ کاروبار میں حصہ ہے, یہ شاید میری جان سے کھیلنا چاہتا ہوں کہ سارا مال خود ہضم کرے. میں جھجک گیا, وہ مجھے کہتا ہے کھائیے, میں دوبارہ ہاتھ بڑھانا چاہتا ہوں تو پھر اس کی بیوی ہاتھ ہلاتی ہے کہ مت کھائیے. بیوی اس کی سنی تھی, وہ شیعہ تھا. یہ غفلت بھی آل و سنت ایک عرصہ دراز سے کرتے چلے آ رہے ہیں کہ وہ بچی ایک کافر کے سپرد کر دیتے ہیں, وہ بچی کو ایک ملعون کے سپرد کر کے اس کی ساری زندگی برباد کر دیتے ہیں. میں آج کھل کے کہتا ہوں شیعہ سنی کوئی نکاح نہیں ہے, اگر کوئی کرتا ہے وہ زنا ہے, چاہے آپ مانے یا نہ مانے, قیامت کے دن بھی ہم اس حقیقت کو ثابت کر دیں گے کہ شیعہ مسلمان نہیں تھا اور اس کے ساتھ جو نکاح ہوا ہے وہ نکاح نہیں زنا تھا. لیکن یہ ایک غفلت, یہ ایک غلطی آل و سنت سے نادانستہ طور پہ ہوتی رہی ہے. وہ عورت سنی تھی, خامن شیعہ تھا, اس نے جب انگلی ہلائی کے مت کھائیے, بات چل گئی, خامن نے اسے مارنا شروع کیے. مارنے کی صورت میں وہ پکار اٹھی, اس شخص سے کہتی ہے کہ میں نے تجھے اس لیے منع کیا ہے کہ اس کو ہاتھ مت لگائیے, کہ ظالم نے میرے ساتھ ہم بستری کیے اور گندگی اس کھانے میں ملا کے تیرے سامنے رکھ دیے. یہ واقعات ہیں. آپ اس سے شیعت کی خلاصت, اس کی فریب کاری, اس کا دجل, اس کی شیطنت معلوم کر سکتے ہیں. گرامی قدر سامعین, میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مولانا احمد رضا خان صاحب فاضل بریلوی مکتب فکر کے ذمہ دار رہنما ہیں, بلکہ بریلوی مکتب فکر میں ان کے عقیدے کے مطابق ان سے بڑا کوئی اور عالم نہیں ہے. ان کا فتویٰ آپ کے سامنے ہے. لکھتے ہیں شیعہ بڑا ہو یا چھوٹا, مرد ہو یا عورت, شہری ہو یا دیہاتی, لا شک لا ریب قطن یقیناً خارج الاسلام ہے. من شک فی کفرہ و عذابہ فقد کفر, جو شیعوں کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے. اسی طرح پنجاب کی مشہور ترین گدی سیال شریف ہے, اس کے سجادہ نشین آج نہیں جو فوت ہو چکے خواجہ قمر الدین سیال بھی ہیں, وہ شیعہ مذہب نام سے کتاب لکھتے ہیں. اس کتاب میں انہوں نے کھل کے شیعوں کو کافر لکھا ہے, اس کتاب میں انہوں نے کھل کے شیعہ کی تکفیر کی ہے. آپ شیعہ مذہب مولانا خواجہ قمر الدین صاحب سیالوی کا پڑھ لیجئے, جن کے آج ہزاروں مرید, آج ہزاروں شاگرد اس بر صغیر میں موجود ہیں, وہ بھی شیعہ کے کفر کے قائل ہیں. ہم تنہا نہیں ہیں, ہمارے ساتھ 14 صدی کے مقتدر علماء کرام ہیں. ہم تنہا نہیں ہیں, ہمارے ساتھ علماء دیوبند اہل سنت کے فتاوجات موجود ہیں. ہم تنہا نہیں ہیں, ہمارے موقف کی تائید میں مولانا احمد رضا خان بریلوی اور دیگر مقتدر بریلوی علماء کے فتاوجات موجود ہیں, جن کے نقل کرنے کا وقت نہیں. تاہم میں وہ فتاوجات محفوظ رکھتا ہوں, ہم انہیں پیش کر سکتے ہیں, اور اگر کبھی وقت آیا ہم عدالت میں یا اسمبلی میں ان تمام فتاوجات کو زیر باس لا کے چھوڑیں گے. ہم بتلائیں گے کہ ہم نے بات نہیں کہی ہے یا پہلے سے یہی چلی آ رہی ہے. گرامی قدر سامعین, آل حدیث مکتب فکر کا ہونہار فرزند, آل حدیث کا چشم و چراغ, آل حدیث کا فخر و ناس, آل حدیث کی ایک ذمہ دار شخصیت جس نے اپنے کاز پر ڈٹ کر ہمیشہ مقابلہ کیا ہے, جسے تاریخ علامہ احسان الہی ظہیر شہید کے نام سے یاد کرتی رہے گی. احسان الہی ظہیر نے الشیعہ والقرآن میں کھل کے لکھا ہے. شیعہ مسلمان نہیں ہے, شیعہ اس قرآن کو نہیں مانتا, شیعہ کائنات کے بدترین کافر ہے. بریلوی علماء, دیوبندی علماء, آل حدیث علماء, بر صغیر کے وہ متفقہ علماء جن کو تینوں مکاتب فکر اپنے لیے قابل احترام سمجھتے ہیں, یہ شیعہ کے کفر کا فتویٰ مسلسل عرصہ دراز سے دیتے چلے آ رہے. سپاہی صحابہ نے نئی گیم شروع نہیں کی, وہی بات کہتے ہیں جو عرصہ سے علماء کہتے چلے آ رہے تھے. آج سنی قوم کو ہمارا ساتھ دینا چاہیے, ہم نیا مسئلہ نہیں لائے, پرانا لائے ہیں. اتنی جدت ضرور کی ہے کہ جو فتویٰ کتب میں محفوظ تھا ہم نے سٹیج پہ لایا ہے, جو فتویٰ کتب میں محفوظ تھا ہم چوک پہ لائے ہیں, جو فتویٰ کتب میں محفوظ تھا ہم سڑک پہ لائے ہیں, جو فتویٰ کتب میں محفوظ تھا ہم اسٹیج پہ لائے ہیں, جو فتویٰ کتب میں محفوظ تھا ہم نے اعلانیہ بیان کیے. جب شیعہ کافر ہے اور یقیناً کافر ہے, پھر اسے کافر کیوں نہ کہا جائے؟ اس کے کفر کو چوک پر, چوراہوں پر, بستیوں میں, روڈوں پر, گلیوں میں, عدالتوں میں کیوں بیان نہ کیا جائے؟ اگر کافر نہیں تو ہم غلطی پر ہیں, اگر کافر ہے تو اس کے کفر کو تشتس باب کرنا خطیب کی مذہبی منصبی ذمہ داری ہے. سامعین گرامی قدر, میں آج چاہتا ہوں آپ کی تسلی ہو, سپاہ صحابہ نے اپنی جنگ ایک دوسرے رخ پہ ڈال دی, ہم منزل تک بڑی تیزی کے ساتھ پہنچنا چاہتے ہیں. شاید بھول جاؤں تو بات کہتا جاؤں, ہمیں تانا دیا جاتا ہے تم کافر کافر کہہ کر شیعہ کو تبلیغ کرتے ہو, یہ کیا انداز ہے؟ توجہ کیجئے, یہ انداز بھی ہمیں قرآن سے ملا ہے. رب العزت نے اپنے رسول کو آرڈر دیا ہے, رب العزت نے اپنے رسول کو حکم دیا ہے. تیسویں پارے میں وہ حکم آج بھی موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا. رب کا آرڈر, رب کا حکم ہے, رسول کو حکم دیا گیا, رسول نے اس حکم پہ عمل کیے, اعلانیہ عمل کیے. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون, کہہ دیجئے میرے پیغمبر, یا ایھا الکافرون, او کافرو, لا اعبد ما تعبدون, جن کی تم پوجا کرتے ہو میں ان کی پوجا نہیں کرنا چاہتا ہوں. یہ پیغمبر نے تبلیغ کی ہے, کافروں کو تبلیغ کی ہے, کافر کہہ کر تبلیغ کی ہے. اسی بنیاد پر ہم شیعہ کو کافر مانتے ہیں, کافر کہہ کر تبلیغ کرتے ہیں اور یہ اعلان کرنا لازمی سمجھتے ہیں. شیعو او کافرو, اپنی حرکات سے باز آؤ, تمہارا دین اور ہے, ہمارا دین اور ہے. لکم دینکم والی دین, ہم حق رکھتے ہیں, ہم حق رکھتے ہیں. ہم نے کوئی جدت نہیں کی, ہم نے کوئی نیا شوشہ نہیں چھوڑ دیا, یہ حق ہے. رسالت پناہ نے کافروں کو کافر کہہ کر آواز دی ہے, شیعہ کافر نہ ہوں اور ہم کافر کہیں تو زیادتی ہے, لیکن اگر کافر ہوں تو کافر کہہ کر انہیں آواز دی جائے گی, پکارا جائے گا, تبلیغ کی جائے گی تاکہ ان کا کفر ملت پہ ننگا ہو جائے. ہاں یہ درست ہے, بالکل درست ہے, رب کا حکم ہے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ, ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ, کہ حکمت کے ساتھ دعوت دی جائے, لیکن حکمت کا انداز قرآن ہی سے سیکھنا ہوگا. یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون حکمت کے خلاف نہیں ہے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ کا یہ معنی نہیں کہ مسئلے پہ پردہ ڈال دو, مطلب یہ کہ اتنے مضبوط, اتنے بزری دلائل کے ساتھ اپنی بات کو پیش کرو کہ دشمن میں سکت نہ رہے, ہمت نہ رہے ان کے رب کی. اور یہ مطلب ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ, اگر کافر ضدی نہ ہو تو نرمی اختیار کرو, لیکن اگر ضد پہ اتر آیا ہو پھر راستہ دوسرا ہے. جب تک کفر کی ضد سامنے نہیں آئی تھی خلیل تبلیغ کر رہا تھا, جب تک کفر کی ضد سامنے نہیں آئی تھی اللہ کا جلیل قدر رسول ابراہیم خلیل اللہ واعظ کر رہے تھے, باپ کو تبلیغ کی ہے, قوم کو تبلیغ کی ہے. سادہ لفظوں میں, صاف لفظوں میں، نرم لفظوں میں آپ تبلیغ کر رہے تھے اور پوچھتے تھے ما هذه التماثيل، یہ کیسی تصویریں ہیں جن کی تم پوجا کر رہے ہو؟ جب قوم جواب سے کاسر رہی ہے اور الٹا عذب پہ اتر آئی ہے، پھر پیغمبر نے صرف تبلیغ باقی نہیں رکھی بلکہ پھر ایک وقت ایسا بھی رسول کی زندگی میں آیا ہے کہ مشرکین کے خداؤں کی ناک کاٹی ہے، کان کاٹے ہیں، ان کے پاؤں کاٹے ہیں، آنکھیں نکالی ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا رسول کا، پیغمبر کا کسی کے خدا کی ناک کاٹنا، کان کاٹنا ادو الا سبیل ربک بالحکمہ کے خلاف ہے یا اس کے مطابق ہے؟ جن کے خدا خلیل نے مارے تھے ان کے جذبات مجروح ہوئے یا نہیں؟ جن کے خداؤں کی ناک کاٹی تھی انہیں غصہ آیا یا نہیں؟ لیکن ایک وقت تھا رسول نے نرم لفظ میں تبلیغ کی ہے، جب کفر زر پہ اتر آئے پیغمبر نے عملی اقدام کر کے ان کے خداؤں کا ستیہ ناش کر دیے، پھر اس پہ ڈٹ گئے، اس پہ پوری سختی کے ساتھ قائم ہو گئے۔ اپنے رسول کو لیجئے، امام الکونین کو لیجئے، سرتاج الانبیاء کو لیجئے، سرتاج الرسل کو لیجئے، مکہ فتح کرتے ہیں، مشرکین عرب کے خدا بیت اللہ سے نکال لیتے ہیں، بت نکال لیے گئے، ان بتوں میں ایک بت حضرت ابراہیم کی شکل کا بنا دیا گیا تھا جبکہ وہ شکل اصل نہیں تھی، لیکن منسوب یہی کیا گیا تھا۔ خاتم الانبیاء نے، رسالت مآب نے اس کی ناک میں لکڑی ڈال کر اعلان کیا، جال حق وذاق الباطل، مشرک دیکھتے تھے، کافر دیکھتے تھے، اس بت کو سجدہ کرنے والے دیکھتے تھے، ان کے خداؤں کے ناک میں رسول نے لاٹھی ڈالی ہوئی ہے، اعلان کرتے ہیں جال حق، جال حق، جال حق وذاق الباطل۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اتنی شدت، اتنی سختی جو رسول نے کی ہے، کیا یہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت کے خلاف تھی؟ قرآن و سنت کے دلائل جمع کر کے آپ کو بات کہنا پڑے گی۔ ایک وقت ہے جب تک کافر ضدی نہ ہو نرم بات کیجئے، جب کافر ضد پہ اتر آئے پھر اس کے خدا کے ناک اور کان کاٹے جاتے ہیں، جب کافر ضد پہ اتر آئے پھر اس کے خداؤں کی ناک میں لاٹھی ڈالی جاتی ہے، جب کافر ضد پہ اتر آئے پھر بدر ہوتا ہے، جب کافر ضد پہ آئے پھر عہد آتا ہے، جب کافر ضد پہ آئے پھر کیسر و کسرا کے تختے الٹے جاتے ہیں، جب کافر ضد پہ آئے پھر قبرص جیسے جزیرے جوتے کی نوک پہ رکھ کے اڑائے جاتے ہیں، جب کافر ضد پہ آئے پھر ایران فتح کیا جاتا ہے، جب کافر ضد پہ آئے پھر انطاکیہ اور قسطنطنیہ کی حکومتیں زیر و زبر کر دی جاتی ہیں، جب کافر ضد پہ آئے پھر اس کا پیٹ پھاڑا جاتا ہے، جب کافر ضد پہ آئے پھر اس کا سر قلم کیا جاتا ہے، جب کافر ضد پہ آئے اس کا کلیجہ نکالا جاتا ہے، جب کافر ضد پہ آئے اس کا کفر، تشدد، شیطنت ملت اسلامیہ پہ واضح کی جاتی ہے۔
میری آواز، میری آواز، میری آواز، میری آواز،
میری بات سمجھ آ رہی؟ شاید کچھ گفتگو لمبی ہو جائے، آپ بیٹھیں گے جی؟ میں یہ چاہتا ہوں، میں بہت جلد انشاءاللہ زمین کی سطح کو ہموار کر دوں گا۔ ہم نے جو موقف اختیار کیے وہ ماز مبلغانہ شولہ نوائی نہیں، ہم اس موقف پر لہو دے چکے ہیں، ہم اس موقف پر ہتکڑی پہن چکے ہیں، ہم اس موقف پر بیڑی پہن چکے ہیں، ہم اس موقف پر لمبی قید کاٹ چکے ہیں، ہم نے اس موقف پر دولت نہیں کمائی، جان دی ہے۔ یہ آسانی کے ساتھ ہم سے چھینا نہیں جا سکتا، ہم نے اس موقف پر ہر مصیبت برداشت کی ہے۔ یقین کیجئے مجھے پاکستان کی حکومت نے اتنا تنگ کیے اور آج بھی تنگ کرتی ہے۔ مجھے رات کے ایک ایک بارہ بارہ گیارہ گیارہ بجے دریاؤں کا سفر کشتیوں کے ذریعے عبور کر کے جلسوں میں پہنچنا پڑا ہے، کھیتوں میں پانی لگا ہوا ہے، یہاں تک کپڑے خراب ہیں، مجھے رات کی تاریکیوں میں کھیتوں میں چل کے جلسے کے سٹیج تک پہنچنا پڑا ہے، رات کو دیواریں پھلان کر مجھے جلسے کے اسٹیج تک پہنچنا پڑا ہے، لاٹھی چارج، مصیبتیں، مشکلات، یہ سب کچھ سہ کر ہم اس اسٹیج تک مسئلے کو لائے ہیں، آسانی کے ساتھ یہ موقف اختیار نہیں کیا۔ منہ سے بات کہنا آسان ہے لیکن کوئی عملی کارکردگی پیش کرنا کار دارت، میں اپنے منہ سے نہیں کہتا، نہ مجھے کہنا چاہیے، تکبر میں نہ آئے، لیکن تحدیث بن نعمت کے طور پر یہ بات ضرور کہتا ہوں، پہلے شیعہ تعزیہ کا لائسنس لیتے تھے، پہلے شیعہ جلوس کا لائسنس لیتے تھے، آج کراچی سے پشاور تک نئے تعزیہ کا لائسنس، نئے جلوس کا لائسنس لے کر دکھائیں میں قدم چوم لوں آج نہیں. اگر سنیت پہلے دن سے بیدار ہوتی پاکستان کی دھرتی پر ایک بھی تازیہ نہ ہوتا. پہلے دن یہی رکاوٹ ہوتی جو رکاوٹ آج ہے. پہلے دن کوئی لائسنس نہ لینے دیتا جس آج کوئی نیا لائسنس نہیں لینے دیتا. قرارداد کی ضرورت ہی نہ آتی کہ تازی اور ماتمی جلوس بند کرو. یہ سرے سے نکل ہی نہ سکتے. سپاہ صحابہ نے جرت کے ساتھ یہ جلوس مختلف مقامات پر روکی ہیں, پوری جرت کے ساتھ روکی ہیں. تازہ واقعہ اس گزشتہ محرم کا شاید آپ نے اخبارات میں پڑھا ہو. سپاہ صحابہ مظفر گڑھ نے کفن پہنا ہے. کیوں پہنا ہے, کس لیے پہنا ہے, اخبارات گواہ ہیں. مظفر گڑھ دور دور نہیں, پوچھا جا سکتا ہے. مظفر گڑھ کا اس دن ایک ایک شہری, چاہے دیوبندی تھا چاہے بریلوی چاہے الحدیث, وہ گویا ساری سپاہ صحابہ نظر آتی تھی. ہر آدمی کفن پہننے کے لیے تیار تھا. حتیٰ کہ رب محمد کی قسم اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر وہ رپورٹ عرض کر رہا ہوں جو مظفر گڑھ پہنچنے کے بعد مجھے وہاں کے لوگوں نے بتلائی کہ کفن پہن کر سپاہ صحابہ کے نوجوان قبرستان چلے گئے. وہ لکیریں کھینچ رہے تھے کہ شہادت کے بعد میری قبر یہاں بنے گی. یہ لکیریں پہلے کھینچ رہے تھے. مسئلہ کیا تھا, باب عمر لکھا ہوا ہے. شیعہ کہتا ہم نیچے سے نہیں گزریں گے, اسے اتارا جائے. حکومت اتارنے کے لیے آمادہ ہو گئی ہے. مظفر گڑھ کے نوجوانوں نے سپاہ صحابہ نے کفن پہن لیے, ہم مٹ جائیں گے لیکن عمر کا نام اتارنے نہیں دیں گے. بحث جاری رہی ہے یہاں تک کہ عین دسویں محرم کو وہاں کی تنظیم نے میرے ساتھ رابطہ کیا. فوج آ گئی, ایمبولنسیں آ گئی ہیں, کیا کرنے. میں نے انہیں درخواست کی ہے کہ بہرحال جو ہوگا رب کے حوالے, فاروق کا نام اترنے تو نہیں دینا. ہمیں کوئی برا کہے یا اچھا کہے, ہمیں کوئی مار ڈالے یا زندہ رہنے دے, برابر. بدستور انہوں نے رابطہ رکھا. میں نے کہا آپ یہ کہیں ڈپٹی کمشنر سے کہ شیعوں کو بلاؤ, ان سے پوچھو کہ تمہیں یہ نام گوارا ہے یا نہیں. اگر شیعہ ڈی سی کی میٹنگ میں کہیں ہمیں عمر کا نام گوارا نہیں, آپ بھی اسی میٹنگ میں کہہ دیں ہمیں تمہاری دلدل تمہارا ٹٹو تمہارا تازیہ گوارا نہیں. اگر تم ایک صحابی رسول کا نام تک برداشت نہیں کرتے ہو, ہم تمہارا وجود برداشت نہیں کرتے ہیں. کلیئر بات ہے. میٹنگ ہوئی, رائے انہیں پسند آئی, انہیں ڈپٹی کمشنر سے بات کی, اس نے میٹنگ بلائی. اس میں یہی بات زیر بحث آئی تو شیعہ یہ جرت نہیں کر سکا ڈی سی کی میٹنگ میں کہ ہمیں یہ نام گوارا نہیں, جبکہ حقیقت یہ تھی کہ گوارا تو نہیں تھا. انہوں نے کہا نہیں جی ہمیں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو ڈی سی کہتا ہے پھر صبح سے بک بک کیسی ہے, کہ جی ہم نیچے سے نہیں گزریں گے, اگر تمہیں گوارا ہے تو گزرو. خیر بحث پھر بھی جاری رہی, شیعہ نہیں مانے. حتیٰ کہ مظفر گڑھ کا ایس پی شاید اقبال اللہ اس کی عمر میں برکت دے, اس نے عین آخری وقت پر ڈی آئی جی کو کہہ دیا ہے میں فورس استعمال نہیں کروں گا, میری غیرت مجھے اجازت نہیں دیتی کہ میں عمر کے نام لیواؤں پر گولیاں برساؤں. شیعہ اپنے گھر کھڑا ہے, سنی سڑک پہ کھڑا ہے, میں گولی نہیں چلاؤں گا. آپ ڈی آئی جی ہیں, آپ چلا سکتے ہو تو چلائیں, مجھے تو ایمان عمر کی وساطت سے ملا ہے, میں ان کے نام لیواؤں کو گولیاں کیسے ماروں. وہی ایس پی پھر شیعوں سے کہتا ہے کہ تمہیں اسی نام کے نیچے سے گزرنا ہوگا, نہیں گزرو گے تازیہ جلوس سڑک پہ نہیں آنے دوں گا. الحمدللہ ثم الحمدللہ سپاہ صحابہ میدان جیت گئی. شیعوں نے کہا ہم نیچے سے گزرتے, ایس پی صاحب کہتے ہیں صرف آج نہیں گزرتے, لکھو ہمیشہ گزریں گے تاکہ ہمیشہ کی بک بک ختم ہو, آئندہ سال پھر فوج نہ بلانی پڑے, آئندہ سال مسئلہ نیا پیدا نہ ہو. شیعوں نے لکھ کے دیا کہ ہم ہمیشہ اس بورڈ کے نیچے سے گزرتے رہیں گے. اور آج الحمدللہ وہی باب عمر سنگ مرمر کے ساتھ بنوایا جا رہا ہے. آپ نے گزشتہ دنوں اخبارات میں پڑھ لیا ہوگا سپاہ صحابہ کی درخواست پر, سپاہ صحابہ کی درخواست پر شجاع آباد شہر کے چاروں دروازوں کے نام صحابہ کے نام پہ رکھ دیے گئے ہیں. اور آپ نے اخبار میں باب ابو بکر کا فوٹو بھی دیکھا ہوگا. ضلع رحمیر خان کے 10 چوک ہیں, دسوں چوکوں پر اشرا مبشرہ کے ناموں کے بورڈ علیحدہ کر دیے گئے ہیں, اور کوئی دنیا کی قوت نہیں ہے جو صحابہ اکرام کے نام کا کوئی بورڈ وہاں سے اتار سکے. الحمدللہ ہم نے پاکستان میں صحابہ اکرام کے نام کی اشاعت عام کی ہے, اصحاب رسول سے سنی قوم کی نسل نو کو متعارف کرایا ہے, ان کے ناموں کو چوکوں پر چوراہوں پر لائے ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم ابھی اس کام کو روپے میں سے پیسہ سمجھتے ہیں, ابھی ہم نے روپیہ کرنا ہے اور انشاءاللہ کرنا ہے. میں عرض یہ کر رہا تھا ہم نے کوئی نئی بات نہیں چھیڑی, اتنا ضرور ہے کہ ہم نے یہ بات جرات کے ساتھ کہی ہے. سپاہ صحابہ نے کفن پہن کر یہ بات کہی ہے, سپاہ صحابہ نے تھانوں میں مار کھا کر اس موقف کو تسلیم کروایا ہے. آج پاکستان ہی نہیں دنیا شیعہ سپاہ صحابہ کا نام سن کے لرز اٹھتی ہے. 4 سال اس جماعت کی کل مدت ہے, اور 4 سال کے عرصے میں جماعت کا نام بین الاقوامی سطح پہ نکل گئے. آپ نے گزشتہ دنوں اخبارات میں پڑھا ہوگا جب سینٹ میں قرارداد آئی کہ سپاہ صحابہ کے کارکنوں کو رہا کیا جائے, اس قرارداد کو ریڈیو پیش کر رہا تھا, اس قرارداد کو ٹیلی ویژن پیش کر رہا تھا, اور پوری دنیا سپاہ صحابہ کا نام سن رہی تھی. وہ کارکن کون تھے جن کے لیے یہ درخواست, جن کے لیے یہ قرارداد آئی تھی؟ وہ سپاہ صحابہ کے کارکن اسلام آباد, حسن عبدال اور پنڈی کے تھے, جنہیں بغیر کسی وجہ کے گرفتار کر لیا گیا تھا. آپ جیسی سپاہ صحابہ کے آپ جیسے ساتھیوں نے جلسہ رکھا, حکومت نے پابندی لگا دی, لیکن انہوں نے دعوت دے رکھی تھی باقی شاخوں کو, یونٹوں کو. یہ 15 ساتھی اس جلسے میں پہنچ گئے, 5000 نفری ہے پولیس کی, 5000 ساری ناکہ بندی ہے. 3 گھنٹے تک پیدل چل کے, اور یہ پیدل چلنے والے بچے وہ تھے جو دکانیں چھوڑ کے گئے تھے, پیدل چلنے والے وہ تھے کہ جنہیں گویا کبھی گرم ہوا نہیں لگی. 3 گھنٹے تک پیدل چل کے, کھیتوں میں چل کے یہ جلسہ گاہ میں پہنچ گئے. پولیس کہتی ہے تم جن ہو, کس راستہ سے آئے ہو؟ گرفتار کر لیے گئے, 2 دن جیل میں رہے. 2 دن کے بعد سینٹ میں جب آواز اٹھی ہے تو حکومت کو مجبور ہو کر انہیں رہا کرنا پڑا ہے. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں 150 کارکن سپاہ صحابہ کا رحمیہ خان میں اس محرم میں گرفتار ہوئے ہیں, 3 کارکن چنیوٹ میں بغیر کسی جرم کے گرفتار ہوئے ہیں. کہیں تازیہ جلتا ہے شیعہ کہتا ہے سپاہ صحابہ نے جلایا ہے, کہیں کوئی اور بات بنتی ہے شیعہ کہتا ہے سپاہ صحابہ یہ کر رہی ہے. گویا دشمن نے اپنی مد مقابل قوت تسلیم کر لی ہے, اور صرف دشمن ہی نہیں حکومت بھی سمجھتی ہے. کئی ایک وہ افسر ہیں جنہوں نے اللہ گواہ ہے خود مجھے کہا ہے کہ جی ہم اگرچہ انتظامی طور پر آپ کی راہ روکتے ہیں لیکن دل سے آپ کے دشمن نہیں ہیں, آپ نے ہمارے لیے بڑی راہیں ہموار کی ہیں. کہیں شیعہ کبھی ہماری بات نہیں مانا کرتا تھا, ہم ہاتھ جوڑتے تھے, آج کہیں شیعہ ضد کرتا ہے ہم کہتے ہیں تم بھی ضد کرو, سپاہ صحابہ بھی آ رہی ہے تو وہ فوراً بات مان جاتے. ہمارے لیے راستے ہموار کیے تم نے, ہمارے لیے لین کلیئر کر دیے. الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم نے سنیت کو بیدار کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی, لہو دیے ہے جان پیش کر دیے. ہم نے سنیت کو بیدار کرنے میں ہر مصیبت مول لی ہے, اصحاب رسول کی عظمت کو بیان کرنے میں ہم نے قطن اپنی جان کی پرواہ نہیں کی, نہ پہلے کی تھی نہ آج کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہم مد اصحاب رسول کے سلسلے میں اپنی جان کی پرواہ نہیں کریں گے. میں عرض یہ کر رہا تھا سپاہ صحابہ نے ایک موقف دیا ہے, سپاہ صحابہ نے ایک لین دی اور اس پہ ہم سختی کے ساتھ جم گئے. میں نے دعویٰ کیا اس دعوے پر دلیل لا رہا تھا, تو نہیں گئے. میں نے دعویٰ کیا اس دعوے پر دلیل لا رہا تھا کہ شیعہ کائنات کا بدترین کافر ہے, غلیظ ترین کافر ہے. ہم نہیں کہتے 1400 سال سے امت مسلمہ کے مقتدر علماء کرام کہتے چلے آ رہے ہیں. اورنگزیب عالمگیر کے دور کا فتاوی عالمگیری اٹھائیے, کتنی وضاحت کے ساتھ درج ہے, من انکرا صحبت ابی بکر فہو کافر, جو شخص ابو بکر کی صحابیت کا انکار کرے فہو کافر, وہ مسلمان نہیں ہے کافر ہے. کتنا کھلا لفظ ہے, کتنا واضح لفظ ہے. یہی بات علامہ شامی نے کہی ہے نام کے لفظ کے ساتھ, اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جو شخص ابو بکر کی صحابیت کا انکار کرتا ہو وہ مسلمان نہیں ہے. اور چھوڑے, ہر عربی مدرسہ میں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے جس کا نام حسامی ہے. ہر عالم بننے والا انسان, ہر عالم بننے والا شخص, ہر عالم بننے والا نوجوان اس کتاب کو پڑھ کے دارالعلوم سے نکلتا ہے. اس میں باس اجماع ہے, اجماع کے عنوان سے باس کی گئی ہے کہ اجماع امت کسے کہتے ہیں. اس میں لکھا گیا کہ جو شخص ابو بکر کی امامت کا, ابو بکر کی خلافت کا انکاری ہو وہ اجماع کا انکاری ہے, اور اجماع کا منکر کافر ہوا کرتا ہے. میں حیرت زدہ رہ جاتا ہوں, بعض اوقات سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہوں کہ یہ بنیادی کتاب جو ہر مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے ہر مولوی پڑھ کے نکلتا ہے, اور ویسے اجماع پڑھتے ہوئے اسے بتلا دیا گیا ہے کہ ابو بکر کی امامت اور خلافت کا انکار اجماع کا انکار بن کر کفر ہے. پھر وہ سٹیج پر آ کر شیعہ کو کافر کہنے میں جھجک کیوں محسوس کرتا ہے؟ شیعہ ابو بکر کی خلافت کا منکر ہے, شیعہ ابو بکر کی امامت کا منکر ہے, شیعہ ابو بکر کی عظمت کا منکر ہے, شیعہ ابو بکر کی صداقت کا منکر ہے, شیعہ ابو بکر کی ہجرت کا منکر ہے, شیعہ ابو بکر کی صحابیت کا منکر ہے, شیعہ ابو بکر پر لعنت بھیجنا ثواب سمجھتا ہے, شیعہ ابو بکر پر تمرا کرنا ثواب سمجھتا ہے. اس واسطے اور کئی بات کے بعد بھی شیعہ کے کفر میں شبہ کرنا, اگر کوئی مولوی جانتے بوجھتے ہوئے دریل جانتے ہوئے پھر اس میں شبہ کرتا ہے, تو میں اس مولوی کو بھی ملت اسلامیہ کا رہنما تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. ہم دلیل رکھتے ہیں اور پہاڑ سے زیادہ وزندار دلیل رکھتے ہیں. اگر شیعہ کافر نہیں, ہم مجرم ہیں, کافر ہے, ہم اسے کافر کہیں گے, چوک پہ کہیں گے, چوراہوں پہ کہیں گے, گلیوں میں کہیں گے, سڑکوں پر کہیں گے, عدالتوں میں کہیں گے, ممبر پر کہیں گے, محراب میں کہیں گے, سٹیج پہ کہیں گے, دیہات میں کہیں گے, شہر میں کہیں گے. جب کافر ہے تو کافر کیوں نہ کہا جائے, ہم کافر کافر کہہ کر اس کے کفر کو, دجل کو, شہرت کو, ملت اسلامیہ کی نسل نو پر تشتس بام کرنا ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں. ایک بات اور بھی کہتا ہوں, اللہ مجھے معاف کرے, میں بدزنی نہیں کرتا, لیکن کچھ قرائن ہوتے ہیں جو مجبور کرتے ہیں. بعض لوگ اس نعرے کی تردید عقیدہ تن نہیں کرتے, توجہ رہے میری طرف, جب اپنے ہاتھ سے لکھا ہے کہ شیعہ کافر ہے پھر سٹیج پر اس نعرے کی تردید کون کر سکتا ہے؟ لیکن بعض اوقات بعض لوگ بظاہر سٹیج پر انکار کرتے نظر آتے ہیں. میں بدزنی سے بچنا چاہتا ہوں, کام مجھے قرائن مجبور کر رہے ہیں کہ یہ انکار عقیدتاً نہیں, بات تو سمجھ آ گئی ہے کہ شیعہ کافر ہے, لیکن یہ انکار اس لیے کہ اس نعرے کے بعد مقدمہ لازمی ہے, اس نعرے کے بعد پرچہ لازمی ہے, اس نعرے کے بعد ہتکڑی لازمی ہے, اور اس نعرے کا رد سٹیج پہ وہی کرتا ہے جو اس کاف پر ہتکڑی نہیں پہننا چاہتا, چین کی نیند سونا چاہتا ہے. اس نعرے کا رد وہی کرتا ہے جو اس کاف پر مصیبت مول نہیں لینا چاہتا, بڑے چین کے ساتھ مرخ اڑانا چاہتا ہے. لیکن میں جرات کے ساتھ بغاوت کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ ہم اس نعرے کو عام کریں گے آسانی کے ساتھ, نہ مرخ کھائیں گے نہ کھانے دیں گے. ہم جیل کی دال کھا سکتے ہیں تو کوئی دوسرا کیوں نہیں کھا سکتا؟ ایسا تنہا حق نواز کی امی نہیں, تمہاری بھی امی ہے. انشاءاللہ ہم بہت جلد توجہ ہے, انشاءاللہ ہم بہت جلد یہ زمین تنگ کر دیں گے, کوئی وہ خطیب نہیں ہوگا جو شیعہ کو اسٹیج پر کافر نہیں کہے گا، نہیں کہے گا، قوم تقریر نہیں سنے گی انشاءاللہ. ہم یہ حلقہ تنگ کریں گے. ہاں اگر ہمارا مسئلہ غلط ہے، ہم اکابرین کے نقش قدم سے ہٹ گئے، ہم نے بلا وجہ تکفیر کی ہے، ہم مجرم ہیں. مسئلہ صحیح ہے، ہم کہیں گے، کہلوائیں گے، ہم نہیں مزید سنی قوم کا نقصان برداشت کر سکتے. 42 سال سے سنی حقوق غصب ہیں، 42 سال ہو گئے شیعہ کو پاکستان کی دھرتی پر اصحاب رسول کو گالی دیتے ہوئے، 42 سال، اور گالی بھی عام نہیں، ماں بہن تک کی گالی، بیٹی تک کی گالی. حد ہو گئی ظلم کی، حد ہو گئی یہ تشدد کی. ایک اقلیت جو آٹے میں نمک کے برابر نہیں ہے اس طرح سر چڑھ کے بولتی ہے، اور ایک اکثریت لمبی چادر تان کے سو رہا ہے. کیوں؟ اس اکثریت کو مصلحت کا درس دیا رہا ہے، اس اکثریت کو اخلاق سکھایا رہا ہے. میں بری اخلاق مانتا ہوں، جو اخلاق اصحاب رسول نے پیش کیے ہیں تاریخ آج بھی چیخ کے کہتی ہے. جب ایک رومی کافر نے حیدر کرار کو خط لکھا تھا، اس وقت جب حضرت معاویہ اور حضرت علی کی چپکلش ہے، حضرت علی کو دھمکی جاتی ہے، رومی لکھتا ہے میرے تابع ہو جائیے ورنہ تختہ الٹ دوں گا. ابھی تک علی بن ابی طالب نے جواب نہیں دیا، ابھی تک خلیفہ راشد نے جواب نہیں دیا، ابھی تک داماد رسول نے جواب نہیں دیا. اس سے پہلے معاویہ بن ابی سفیان اس کی دھمکی کی تہ تک پہنچ گئے کہ یہ صرف ہمارے اختلاف کو دیکھ کر دھمکی دے رہا ہے. ابھی علی جواب نہیں دے پائے تھے رضی اللہ عنہ کہ حضرت معاویہ جواب لکھتے ہیں جو تاریخ کے صفحات پر موجود ہے، فرماتے ہیں اور رومی کتے. یہ معاویہ کے الفاظ ہیں، آج ہم شیعوں کو دلیل کی بنیاد پر کافر کہتے ہیں تو کہتے ہو کہ انداز غلط ہے. میں پوچھتا ہوں کہ کاتب وحی نے جو ایک کافر کو رومی کتا کہہ کر آواز دی تھی، انداز غلط تھا یا صحیح تھا؟ اور بات کتے سے زبان پر آ گئی، یاد آ گئی. مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی اپنی کتاب احکام شریعت میں لکھتے ہیں کہ جو معاویہ بن ابی سفیان پر تبرع کرے وہ شخص جہنمی کتوں میں سے ایک کتا ہے. یہ الفاظ تنہا میں تو زبان پر نہیں لایا، آپ پڑھیں، علماء کا لہجہ پڑھ لیں، آپ حضرت معاویہ کا لہجہ پڑھ لیں. چلو سب کو چھوڑتا ہوں، رب العزت نے قرآن میں کفر کا رد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا فماثلہ کماثل الکلب، تم رب سے بھی زیادہ اخلاق لے آئے. فماثلہ کماثل الکلب کا معنی ہے قبلے کی طرح، کعبہ کی طرح. رب نے کفر کا رد کرتے ہوئے فرمایا اولئک کل انعام بل ہم اضل، یہ جانوروں سے بھی بدتر اور گئے گزرے ہیں. یہ رب کا ارشاد ہے، تم کون سے اخلاق لائے ہو؟ کفر پر پردہ ڈالنے کے لیے مصلحتوں کے درس دینے والے اب ہم قوم کے سامنے ننگے کر دیں گے
انشاءاللہ.
واضح بات ہے ہمارا موقف غلط ہے، ہم اکابرین کے نقش قدم پہ نہیں چل رہے، ہمارے ساتھ اکابرین کے فتاوی جات نہیں ہیں. جوتا تمہارا سر ہمارا، اور اگر ہمارے پاس دلائل ہیں پھر آپ ساتھ دیجئے، ہم اس مسئلے کو منظر عام پر اس طرح شدت کے ساتھ لا کے چھوڑنا چاہتے ہیں کہ جس کے بعد کسی سنی بچے کے ذہن میں شک نہ رہے. ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، لطیفہ عرض کرتا ہوں، میں ایک جگہ گیا، ایک سنی مجھے کہتا ہے دی دعا کیجئے میرے ہاں آج بچہ پیدا ہو، اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں. مجھے ویسے لطیفے سنانے یا داستان گوئی ہے یہ وہ عادت نہیں ہے، اللہ مجھے اس سے محفوظ رکھے، نہ اپنی تاریخ بیان کرنے کی عادت ہے، لیکن بامر مجبوری بعض اوقات بعض چیزیں ظاہر کرنا پڑتی ہیں. وہ مجھے کہتا ہے جی دعا کیجئے آج میرے ہاں بچہ ہوا ہے، اور ساتھ ہی کہتا ہے کہ پیدا ہونے کے فوراً بعد میں نے وہ کیسٹ لگائی ہے جس میں بڑی شدت کے ساتھ نعرہ کافر کافر شیعہ کافر. میں نے کہا ایسا کیوں کیا ہے؟ کہتا ہے پہلے دن ہی اس کے کان میں آواز ڈالنا چاہتا ہوں کہ شیعہ مسلمان نہیں ہے. ملک کے طول و عرض میں آپ کو 8 سالہ بچے 6 سالہ بچے یہ بات کہتے ہوئے نظر آئیں گے. میں معذرت کے ساتھ ایک بات یہ بھی کہتا ہوں، میرے بوڑھے بزرگوں شاید تم میرے قابو نہ ہو لیکن نسل نو کے دماغ پر ہم نقش کر چھوڑیں گے کہ صدیق کا دشمن کل بھی کافر تھا آج بھی کافر ہے. سامعین محترم، علماء کرام کے فتاوی جات کے بعد، ان کی رے کے بعد، اب آئیے ہم یہ دیکھتے ہیں. میں نے دعویٰ کیا کہ شیعہ کافر، بدترین کافر، غلیظ ترین کافر. یہ میں نے کیوں کہا ہے؟ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شیعت کے متعلق ہم معلومات حاصل کر لیتے ہیں. آقا پیشین گوئی کر رہے ہیں، لیکن اس پیشین گوئی سے پہلے رسالت میں آپ کا ایک اور عمل دیکھیں. سیرت کی کتب میں درج ہے، تھکے تم نہیں؟ سیرت کی کتب میں درج ہے. میں تقریر صرف وقت پورا کرنے کے لیے نہیں کرتا، ایک مشن کو پھیلانے کی غرض سے کرتا ہوں، اور ہر تقریر کو زندگی کی آخری تقریر سمجھ کے کرتا ہوں. ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد زندگی نہ رہے، اس لیے میں بار بار آپ سے پوچھتا ہوں کہ تھکے تو نہیں ہو؟ توجہ کیجئے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل سیرت کی کتب میں موجود ہے. ایک عورت، کافرہ بڑھیا عورت، آپ پر آپ کے گھر کا کوڑا کرکٹ پھینکا کرتی تھی، آپ دعا دے کے گزر جاتے تھے. کچھ دن ایسے بھی گزر گئے کہ وہ کوڑا کرکٹ پھینکنے نہیں آئی. آقا پوچھتے ہیں وہ بڑھیا کہاں گئی، لوگ بتلاتے ہیں کئی روز سے بیمار ہے. آقا نے دستک دی، گھر چلے گئے. اس کے سرانے کھڑے ہو کر پوچھتے ہیں اماں کیا حال ہے؟ وہ آنکھیں کھولتی ہے، کہتی ہے محمد اور میرے لیے اماں کے الفاظ یہ کیسے آ گئے؟ رسالت پناہ فرماتے ہیں، تیری اپنی بد اخلاقی تھی، میری اپنی اخلاقی بلندی تھی. بیمار پرسی کی واپس آنے لگے، وہی بڑی بڑھیا کلمہ پڑھ کے ہلکا بگوش اسلام ہوتی ہے. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، تھی کافرہ، کوڑا کرکٹ رسول پہ پھینکتی تھی، لیکن آقا اس کی بیمار پرسی کے لیے گئے، عملاً گئے. لیکن یہی آقا، یہی مولا و مرشد، یہی رسول اور یہی قائد اعلان کرتے ہیں، میرے بعد آخر زمانہ میں ایک قوم آئے گی، اس قوم کا نام رافضی ہوگا، وہ قوم میرے صحابہ پہ تبرع کرے گی. جب تم اس قوم کو پاؤ، لا تجالسوہم ولا تعاقلوہم ولا تشاربوہم لا تسلو علیہم ولا تسلو معہم. اور اسی روایت میں یہ بھی درج ہے کہ وہ بیمار ہوں تو ان کی بیمار پرسی مت کریں. پتہ چل گیا کہ شیعہ صرف کافر ہی نہیں، غلیظ ترین کافر ہے، کہ جو رسول کل ایک مشرکہ عورت کی بیمار پرسی خود کر رہے تھے، سارے نبی کے صحابہ پر تبرع کرنے والے کافر کے لیے وہی رسول ہدایت دے رہے ہیں کہ بیمار ہوں تو مت پوچھو، قریب مت بیٹھو، ان کے ساتھ کھانا مت کھاؤ، ان کے ساتھ پیو مت، ان کا جنازہ مت پڑھو، انہیں اپنے جنازے میں ولا تسلو معہم اپنے جنازے میں کھڑا مت کرو. رسول نے یہ سخت ہدایات آج سے 1400 پہلے عنایت فرما دیے، رسول نے یہ سخت ہدایات 1400 پہلے ارشاد فرما دیے. تم نرمی کی بات کرتے ہو، رسول سختی کی بات کر گئے. تم نرمی کی بات کرتے ہو، پیغمبر بائیکاٹ کا حکم دے گئے. تم قبلہ کہہ کے تبلیغ کرتے ہو، تم دوست کہہ کے بات کہتے ہو، تم بھائی کہہ کے بات کہتے ہو، پیغمبر کہتے شیعہ کے ساتھ بیٹھ کر پانی مت پیو، شیعہ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا مت کھاؤ، شیعہ کے ساتھ کھڑے ہو کر ایک جگہ نماز مت پڑھو. رسول کی ہدایات جدائی کی ہیں، شیعہ جدا ہے، تم جدا ہو، اور تم اتحاد کی بات کرتے ہو. بات تمہاری مانی جائے یا پیغمبر کی، بات تمہاری مانی جائے یا رسول کی، بات تمہاری مانی جائے یا نبی کی، لازمی ہے بات پیغمبر کی مانی جائے گی، اور تمہاری افواج کو جوتے کی نوک پہ رکھ کے اڑا دیا جائے گا. محترم، جو پیغمبر نے منع کیا ہے، شیعہ کے ساتھ کھانا بیٹھ کے مت کھاؤ، کیوں منع کیا ہے؟ لا تو آکلوہم ولا تشاربوہم، کیوں منع کیا ہے؟ میں نہیں کہہ رہا، آقا کا اشاعت اسی دھرتی پر 14 صدیوں سے موجود ہے، 14 صدی سے. آج اس کا نام فرقہ واریت رکھ دیا جائے. رسول کہتے ہیں نماز مت پڑھو، تم بغلگیر ہوتے چلے آؤ. بات تمہاری صحیح ہے یا پیغمبر کی صحیح ہے؟ جی مجھے میرے رسول نے جو درس دیے وہ یہ دیے کہ شیعہ کو بولتے ہوئے گٹر کا کیڑا سمجھو، اس کے قریب مت جاؤ، اس کے قریب بھٹو مت. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اتنا ذہن ہم پیدا کر چکے ہیں. کئی ایک مقامات پر ابھی کل ایک جگہ ہم گئے تو بحث سامنے یہ آئی کہ ایک سنی نوجوان کا ہوٹل ہے، شیعہ اس پہ چائے پینے آیا، اس نے کہا چائے دیتا ہوں پیالی گھر سے لاؤ. الحمدللہ الحمدللہ تم نے بچیاں دلائی ہیں، سنیوں کی بچیاں. تم نے ایسا کیا دشمن کے ساتھ ایک سنی بچی تازندگی لٹھی کر دیے اپنی مصلحت کے بعد، توڑے گی ہم ان مصلحتوں کو
انشاءاللہ.
پیالی گھر سے لاؤ. کیوں؟ کہتے ہیں میں ان پیالیوں میں تجھے چائے نہیں دے سکتا ہوں، ان میں مسلمانوں نے چائے پینی ہے. ہم یہ دن پیدا کریں گے لا تو شارے بو ہم بڑا تو آ کے لوں. یہ ہماری کوئی زیادتی نہیں، رسول کا حکم ہے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے کہ آخر زمانہ میں رافضی قوم آئے گی اور اس کے ساتھ تم نے یہ معاملہ کرنا ہے. میں اس بنیاد پر کہہ رہا تھا شیعہ کائنات کا بدترین غلیظ ترین کافر ہے. دلائل کیا ہے؟ علماء کے فتاوی جات. لیکن ایک سوال پھر ذہن میں ابھرتا ہے کہ ان علماء نے کس بنیاد پر کافر کہا ہے؟ آخر کافر کہنے کی کوئی وجہ بھی تو ہوگی، کیوں کہا ہے؟ توجہ کیجئے، توجہ. ہر سنی کان میری طرف متوجہ ہو. میں آج بھی پورے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کوئی ایک مسئلہ حکومت یا شیعہ کا ایجنٹ ایسا نکال لائے جس مسئلے پر شیعہ اور سنی اتفاق ہو. ایک
ماشاءاللہ
زیادہ نہیں، ایک مسئلہ، چھوٹے سے چھوٹے مسئلے سے لے کر بڑے سے بڑے مسئلے تک ایک لاؤ جس میں شیعہ اور سنی دونوں متفق ہو سکتے ہو. میرا دعویٰ ہے کہ کسی ایک مسئلے پر بھی شیعہ سنی مسلمانوں کے ساتھ اتفاق نہیں رکھتا ہے. رب ذوالجلال کی ذات لیجئے، آپ رب کو جن اوصاف کے ساتھ مانتے ہیں شیعہ ان اوصاف کے ساتھ نہیں مانتا. پوری دنیا کا مسلمان رب کی یہ شان مانتا ہے کہ رب بھولتا نہیں، مغالطے میں نہیں آتا، رب غلطی نہیں کرتا. یہ ایمان ہے یا نہیں؟ جی شیعہ رب کو اس طرح نہیں مانتا ہے. شیعہ کتب اٹھائیے، ان میں مسئلہ بدا موجود ہے جس کا مفہوم یہ بیان کیا گیا کہ رب ایک وقت میں ایک اعلان کر دیتا ہے، کچھ دنوں بعد اسے محسوس ہوتا ہے کہ میں غلطی کر بیٹھا ہوں، مجھے اس طرح نہیں کہنا چاہیے تھا. پھر وہ اس اعلان کو بدلتا ہے. اس کا نام انہوں نے مسئلہ بڑا رکھا ہے. پھر اس کی مثال بھی دی ہے، اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ مہدی فلاں سن میں آئے گا، وہ سن بیت گیا، لوگوں نے اماموں سے سوالات کیے مہدی کہاں گئے، تو جواب ملا رب کو بدا ہو گئے، وہ غلطی کر بیٹھا ہے، اس سن میں مہدی نہیں آ سکتا تھا. وہ اعلان کر بیٹھا، اس نے اعلان بدل دیا، اب فلاں سن میں مہدی ظہور کرے گا. وہ سن بھی آ گیا، گزر بھی گیا، لوگوں نے پھر سوال کیا کہ وہ سن بھی گزر گیا جو دوسرا متعین تھا، مہدی کہاں ہے، ظہور کیوں نہیں کیا مہدی نے؟ تو امام پھر جواب دیتے، رب کو بدا ہو گئے، اللہ کو پتا نہیں تھا کہ یہ قوم حسین کو شہید کر دے گی، حسین کو شہید کرنے کے بعد رب اس دھرتی پہ ناراض ہو گئے، ناراضگی کے باعث اس نے مہدی کی آمد اب غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی کر دی ہے. یہ کفر، یہ خلاصت، یہ دزل، یہ شیطنت شیعہ کتب میں موجود ہے. آپ بتلائیں کہ آپ اسی طرح رب کی شان مانتے ہیں جس طرح شیعہ مان رہا ہے؟
نہیں.
رب پر شیعہ آپ کے ساتھ متفق ہے؟ ہم رب کی یہ شان نہیں مانتے ہیں، بلکہ رب کی طرف ان الفاظ کو منسوب کرنا کفر سمجھتے ہیں. شیعہ کا موجودہ امام، شیعہ کا مقتدا، کائنات کا بدترین کافر، کائنات کا کالا کافر، ایران کا خمینی، اپنی کتاب کشف اسرار میں کفر بکتے ہوئے تحریر کرتا ہے، کہتا ہے میں وہ رب نہیں مانتا جس رب نے عثمان بن عفان اور معاویہ جیسے بدکماشوں کو حکومت دی ہے۔ آج میں حیران ہوں، پاکستان کا مولوی خمینی کی تعریف کرتا ہے، ایک نیا ملہ جو کل تک وکیل تھا آج داڑھی رکھ کے ملہ بنائے اور نواز شریف کی نوازشات سے ملہ بنائے، وہ اعلان کرتا ہے کہ خمینی نے زندگی علی کی طرح گزاری ہے اور موت حسین کی طرح۔ یہ سنی کہلا رہے ہیں، یہ اپنے آپ کو سنی کہلا رہے ہیں۔ ایک اور ملہ وسکی ہے، وہ کہتے ہیں خمینی کی موت پر کہ آج میرا باپ مر گئے، ہم آج نتیجے پہ پہنچے کہ تم کسی کافر کا نطفہ تھے، ہم کسی غلط فہمی میں مبتلا تھے۔ حیرت ہے، اس کا نام سنیت ہے؟ یہ آل سنت کی نمائندگی ہو رہی ہے؟ آل سنت کے قاتلو، تمہیں چوکوں اور چوراہوں پر میں ننگا کروں گا۔ سنی نوجوان، ہمارے کاج کو ہمارے کام کو سمجھ چکا ہے، تم تو تم رہے، حکومت سپاہ صحابہ کا ایک کارکن توڑ دکھائے میں ہاتھ چوم لوں گا۔ میں انہیں شراب نہیں پلائی، میں نے انہیں نشہ نہیں دیا، کوئی حقیقت تو ہے جو ان کے سامنے آئی ہے، اور وہ حقیقت یہ ہے کہ یہ شیعہ کا کفر سمجھ چکے ہیں، سمجھنے کے بعد جان دے سکتے ہیں، اپنے موقف سے ہٹ نہیں سکتے۔ گران قدر، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہی خمینی ہے جو اسی کشف اسرار میں کفر بکتے ہوئے لکھتا ہے، کہتا ہے کہ عمر بن خطاب اصلی کافر اور زندیق تھا۔ آج اس ملعون کے لیے پاکستان کی اسمبلی میں قرارداد، یقین جانیے اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، میں نے الیکشن لڑا ہے، مجھے اپنی ہار پر اتنا کبھی احساس نہیں ہوا جتنا اس دن احساس ہوا جس دن خمینی کی قرارداد اسمبلی میں پڑی، تعزیت کی قرارداد، اور اسے خراج تحسین پیش کیا گیا۔ اللہ گواہ ہے، آنکھوں سے آنسو آ گئے، اللہ تیری کیا حکمت ہے، کاش وہاں پہنچ جاتا، آج اسمبلی میں ادھم ہوتا، خمینی فاروق اعظم کو کافر لکھ کے ہے، ہم اس کی قرارداد نہیں آنے دیں گے۔ یہ متنازع ہے، یہ الفاظ اسمبلی کی میز پہ آنے چاہیے تھے تاکہ پوری دنیا میں بات پھیل جاتی کہ خمینی کی قرارداد تعزیت پاکستان میں اتفاق رائے سے منظور نہیں۔ لیکن بہرحال میں آج پھر خاموش ہوں، چپ ہوں، کیا کیا جائے، اتنا ظلم کیوں ہے؟ پاکستان کی اسمبلیوں میں اس کی قرارداد جو فاروق اعظم کو کافر لکھی، میں آج اس ایمان کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ خمینی جس نے کشف اسرار میں فاروق اعظم کو اصلی کافر و زندیق لکھا ہے، میں دن میں روزانہ 1000 مرتبہ اسے مرتد کہنا ثواب سمجھتا ہوں۔ آج ایک ایرانین شیعہ عورت، ہم پہ حکومت کر رہی ہے، ایک ایرانین شیعہ عورت ہم پہ مسلط ہے۔ میں باقی تمام سیاسیات سے، تمام سیاسی پارٹیوں کے اصول اور قواعد و ضوابط سے باہر ہو کر سپاہ صحابہ کی سوچ سامنے رکھتا ہوں کہ سپاہ صحابہ نظریاتی طور پر یہ یقین رکھتی ہے کہ بے نظیر شیعہ ایرانین شیعہ عورت ہے، اس کا تختہ الٹ دینا انتہائی ضروری ہے۔ ہم الٹ سکیں یا نہ الٹ سکیں، لیکن ہم رائے یہی رکھتے ہیں، یہ ہماری مذہبی رائے ہے، یہ ہماری عقیدے کی رائے ہے، یہ ہماری نظریاتی رائے ہے۔ سیاسی جماعتیں کچھ سوچ رکھیں، لیکن ہم اس سٹیج پر یہی سوچ رکھتے ہیں اور اسی سوچ کو ہم عام کریں گے، انشاءاللہ کریں گے۔ اور یہ کافر کافر کا نعرہ ایک دن آئے گا کہ یہ عدالت میں لگے، عدالت کے کٹہرے میں لگے۔ الحمدللہ سپریم کورٹ کی چار دیواری سے باہر لگ چکا ہے، چند دنوں بعد سفر طے کرتا ہوا سپریم کورٹ کے عدالت کے کٹہرے میں یہ نعرہ جائے گا
انشاءاللہ۔
آپ نے شاید پڑھا ہے یا نہیں پڑھا اخبارات میں، فضل حق کی ضمانت کا کیس، سپریم کورٹ میں داخل ہے، شیعہ ہر روز تاریخ پر جا کر باہر نعرہ بازی کرتے تھے، اپنی قوت کا مظاہرہ کرتے تھے، سپاہ صحابہ پنڈی اور اسلام آباد نے مجھ سے رابطہ کیا ہے کہ ہم کیا کریں. میں نے کہا کہ عدالت کا ذہن بنا رہے ہیں کہ شاید شیعہ ہی ملک میں قوت ہے, باقی کوئی قوت نہیں ہے. فضل حق کیسا ہے, کون ہے, کیسا نہیں ہے, ہمیں اس سے واسطہ نہیں, لیکن عدالت کے ذہن میں ڈال دو کہ قوت صرف شیعہ ہی نہیں, سنی بھی کوئی قوت ہے. سپاہ صحابہ کے نوجوان سپریم کورٹ کے باہر پہنچے, اگرچہ اندر جانے کی ناکابندی تھی, شیعہ بھی باہر کھڑا ہے, سپاہ صحابہ کے نوجوان بھی باہر کھڑے, کافر کافر کی گونج لگی ہے, شیعہ بلی کی طرح چھپتا نظر آتا ہے. اور یہ نعرہ بازی اخبارات میں آئی ہے, اس کے بعد شیعہ کو سپریم کورٹ کے باہر نعرہ بازی کی جرت نہیں. ہم ٹکرائیں گے جتنا ٹکرا سکے, ہم شیعت کی راہیں روکیں گے جتنی روک سکے, انشاءاللہ روکیں گے. ہم شیعت کو چیلنج دیتے ہیں, کھلا میدان ہے, آؤ ہمارے ساتھ مقابلہ کرو, کھلا میدان ہے. ہاں, کوئی شیعہ اگر کہتا ہے, کوئی شیعہ اگر کہتا ہے کہ ہم سختی کرتے ہیں, تو وہ دلائل دیکھے کہ تم نے لکھا کیا ہے. توجہ کیجئے, توجہ کیجئے, شیعہ رب پر آپ کے ساتھ متفق نہیں ہے. رسول کی بات لیجیے, بس کریں, پندرہ منٹ باقی ہیں, دو گھنٹوں میں سے پندرہ منٹ باقی ہیں. جی میں نے آپ سے آج فیصلہ لینا ہے, دیں گے آپ فیصلہ؟ جی صرف فیصلہ یہی نہیں لینا, پھر اس فیصلے کی میں معاشرے میں اشاعت چاہتا ہوں. جی صرف فیصلہ لینا ہی نہیں بلکہ اس کی اشاعت بھی چاہیے. آپ سوچ کر سمجھ کر فیصلہ دیں. کینڈیڈیٹ مقابلے میں آتے, اپنا اپنا موقف ظاہر کرتے, پھر آپ سے ووٹ لیتے. آپ ایک دن ووٹ کی پرچی ڈال کر اپنا فیصلہ صادر کرتے ہیں. میں آج آپ سے فیصلہ چاہتا ہوں. آپ موقف سنیں, دلیل سن لیں, اس کے بعد فیصلہ دیں. فیصلہ اگر میرے حق میں آئے پھر اس کی اشاعت کریں پورے ماحول اور معاشرہ میں, گھر میں, بیرون گھر, خواتین میں, نوجوانوں میں, بچوں میں. پھر یہ آپ کا اخلاقی فریضہ ہوگا کہ آپ اس فیصلے کی اشاعت کریں. میں عرض یہ کر رہا تھا, شیعہ خدا کا وہ تصور نہیں مانتا جو تصور پوری ملت اسلامیہ مانتی ہے. یہ اس کی مثال میں نے بدا کے طور پر دے دی ہے. توجہ کیجئے, شیعہ رسول کا بھی وہ نقشہ نہیں مانتا جو نقشہ دنیا کے مسلمان مانتے ہیں. شیعہ رسول کی بھی اس عظمت کا قائل نہیں ہے جس عظمت کی پوری ملت اسلامیہ قائل ہے. شیعوں کی معتبر ترین کتاب باقر مجلسی ملعون کی لکھی ہوئی حق الیقین میں یہ درج ہے کہ جب مہدی ظہور کرے گا سر سے پاؤں تک ننگا ہوگا, سر سے پاؤں تک, اور سب سے پہلے اس کے ہاتھ پر جو ہستی بیعت کرے گی وہ محمد رسول اللہ کی ذات ہوگی. کوئی سنی مت اٹھے, جو اٹھ رہا ہے اسے پندرہ منٹ کے لیے سختی اور شدت کے ساتھ بٹھا دو. میں آپ سے فیصلہ لینا چاہتا ہوں کہ کیا خاتم الانبیاء کی آپ یہی شان مانتے ہیں کہ وہ کسی اور کے ہاتھ میں بیعت کریں گے؟ اسی آواز سے شیعوں نے محمد رسول اللہ کو مہدی کا مرید کہا ہے, شیعوں نے محمد رسول اللہ کو مہدی کے ہاتھ پہ بیعت کرائی ہے, شیعوں نے محمد رسول اللہ کو مہدی کا مقتدی کہا ہے. جس کے ہاتھ پہ بیعت کی جاتی ہے وہ مرشد ہوتا ہے, جو بیعت کرتا ہے وہ مرید ہوتا ہے. شیعوں نے خاتم الانبیاء کو مہدی کا مرید لکھ کر میرے رسول کو داڑھی دی ہے, میرے رسول کی ہتک کی ہے, میرے پیغمبر کی تنقید کی ہے. اس بنیاد پر میں کہتا ہوں شیعہ کائنات کا بدترین کافر, شیعہ کائنات کا غلیظ ترین کافر. سامعین محترم, قرآن کے بعد, قرآن کے رسول کے بعد قرآن کو لیجئے. شیعہ کی 2000 سے زائد روایات ان کی مذہبی کتب میں موجود ہیں کہ یہ قرآن اصلی نہیں ہے, اس میں کفر کے ستون کھڑے کر دیے گئے ہیں, اس سے صورتیں نکال دی گئی ہیں, اس سے ایتیں نکال دی گئی ہیں, اس کی زیریں اور زبریں غرق ہٹائی گئی ہیں، اس کی ترتیب بدل دی گئی ہے، اس میں کچھ صورتیں جو پہلے اتری تھی بعد میں آئی ہیں، اور جو بعد میں اتری تھی پہلے آئی ہیں، یہ ترتیب الٹ پھیر کر دی گئی ہے، اس سے معنی بگڑ گئے ہیں، مفہوم بگڑ گئے ہیں، غیر منطقی معانی پیدا ہو گئے ہیں، یہ سب بکواس، یہ سب حفاظ، یہ سب کفر شیعہ کی کتب میں موجود ہے، حتیٰ کہ ایک شیعہ ملعون مجتہد، ایک شیعہ پادری اور پنڈت، ایک شیعہ پوپ اور پال مقبول حسین دہلوی یہاں تک کفر بکتا ہے کہ قرآن کا ترجمہ لکھتے ہوئے بارہویں پارے میں تحریر کرتے کہ یہ قرآن شراب خور خرافا کی خاطر بدل دیا گیا، اصلی نہیں ہے، اصلی قرآن اس دن پڑھا جائے گا جس دن مادی جائے گا۔ آپ بتلائیں جو قرآن کو شرابیوں کی کتاب کہے، قرآن کو بدلی ہوئی کتاب کہے، مسلم ہے یا کافر ہے، رب کو کہے مغالتا لگتا ہے۔ رب کو کہے، رب کو کہے مغالتا لگتا ہے، رسول کو کہے مادی کے ہاتھ میں بیعت کریں گے، قرآن کو کہے شرابیوں کی کتاب ہے، اگر یہ بھی مسلمان ہے تو کافر بتلاؤ کیسے ہوا کرتے ہیں، کفر کی تعریف کرو، کفر کی نشانتہ ہی کرو کہ کیسے ہوتے ہیں۔ سامعین محترم توجہ کیجئے، اللہ رسول قرآن کے بعد باقی انبیاء کی بات لیجئے، باقی انبیاء کی، شیعوں نے باقی رسولوں کا نقشہ کیا پیش کیا ہے، ابو الانبیاء انسانیت کا باپ سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے شیعوں نے جو الفاظ استعمال کیے سنیے، شیعہ کہتے ہیں کہ اصول کفر کے تین اصول ہیں، کفر کی ایک اصل شیطان میں پائی جاتی ہے، کفر کی ایک اصل آدم میں پائی جاتی ہے۔ شیعوں کی معتبر کتاب، غلیظ ترین کتاب اصول کافی اٹھائیے، اس میں باقاعدہ باب ہے، باب اصول الکفر و ارکان ہی، اور اس میں جو پہلی روایت لایا ہے اس میں لکھتے ہیں کہ کفر کے تین اصول ہیں، اور ایک اصل شیطان میں، ایک آدم علیہ السلام میں پائی گئی ہے۔ جو فرقہ آدم علیہ السلام میں کفر کے اصول مانتا ہو وہ کافر نہیں ہے، تو پھر کافر کو سیکھ ہوا کرتے ہیں۔ شیعہ کی یہ کتاب حدیث کی کتاب شمار ہوتی ہے، اور اس میں یہ کفر بتائے کیسے معاف کر دیا جائے۔ پھر یہیں تک نہیں، ہر پیغمبر پہ شیعت برسی ہے، تفصیل کا وقت نہیں رہا، میں مختصرا عرض کرتا ہوں۔ شیعہ لکھتے ہیں کہ جن رسولوں نے علی کی امامت نہیں مانی تھی رب نے انہیں عذاب دیا ہے، اور اس میں مثال کے طور پر وہ حضرت یونس کو پیش کرتے ہیں۔ شیعہ کتب پڑھیے، سنیے، پڑھو، مثال کے طور پر شیعہ یونس علیہ السلام کو پیش کرتا ہے، کہتا ہے یونس پر اللہ نے امامت علی کی پیش کی تھی، اماموں کی امامت پیش کی تھی، یونس نے انکار کیے، رب نے یونس کو عذاب دیا اور مچھلی کے پیٹ میں رکھا۔ جب یونس نے توبہ کیے، گرج کے کافر، گرج کے، اللہ محمد الرسول اللہ، کتاب اللہ اور دوسرے انبیاء کے باپ، اس دھرتی پر درجہ ابو بکر کا، درجہ عمر کا، آئیے شیعت نے ان دو مقتدر شخصیات کے خلاف کیا بکا اور لکھے۔ باقر مجلسی ملعون اپنی کتاب حق الیقین میں تحریر کرتا ہے کہ ابو بکر و عمر دونوں کے دونوں شیطان سے بڑے دجال ہیں، شیطان سے بڑے جہنمی ہیں، شیطان سے بڑے خنزیر ہیں۔ معاذ اللہ، ہائے تم زندہ شیعہ یہ کفر بکے، تم زندہ صدیق کو یہ گالی، تم زندہ عمر کو یہ گالی۔ صدیق و عمر وہ دو شخصیتیں ہیں جو آج بھی جنت میں پہلوے رسول میں سوئی ہوئی ہیں۔ ان دو کو منافق کہنے والا، ان دو کو کافر کہنے والا، ان دو کو شیطان کا ایجنٹ کہنے والا، ان دو کو شیطان سے بڑا جہنمی کہنے والا راجیو گاندھی سے بڑا کافر ہے، فرعون سے بڑا کافر ہے، نمرود سے بڑا کافر ہے، قارون سے بڑا کافر ہے، ابو جہل سے بڑا کافر ہے، قادیانی سے بڑا کافر ہے، عیسائی سے بڑا کافر ہے، یہودی سے بڑا کافر ہے، سکھ سے بڑا کافر ہے۔ شیعہ کائنات کا بدترین کافری نہیں غلیظ ترین کافری.
شیعوں کی بربادی سر جنگ رہے گی جنگ رہے گی. شیعوں کی بربادی سر شیعوں کی بربادی سر.
ایک نعرہ میرے عزیز بچے ایک نعرہ اور بھی یاد کیجیے. کھچ کے رکھ تان کے رکھ ایرانی کتے باندھ کے رکھ. میں بدلا لوں گا سنیو. رات بھیگ رہی ہے, بات اختتام تک لانا چاہتا ہوں. میرے کچھ ساتھی کہتے تھے کہ دو مرتبہ تو پہلے آیا ہے لطف نہیں آیا. کیا آج بھی لطف نہیں آیا؟ لیکن میں تقریر کسی کو لطف اندوز کرنے کے لیے نہیں کہتا, نظریات بنانے کے لیے کہتا, داد دینے کے لیے نہیں کہتا, اظہار حقیقت کے لیے کہتا. میں نے آج آپ سے اسی میدان میں فیصلہ لینا ہے کہ شیعہ کافر ہے یا نہیں, اسے کافر کہنا چاہیے یا نہیں کہنا. اگر آپ آج یہ فیصلہ دیں گے تو مسجد میں بیٹھے آپ کا اخلاقی فرض ہے کہ پھر آپ اس فیصلے کو ماحول میں پھیلائیں گے, اس کی اشاعت کریں گے, ہمارا ساتھ دیں گے. تم ہمیں تنہا کیوں مرواتی ہو؟ ایسا میری امی ہے تمہاری امی نہیں. میں تیرا کیوں مار کھاؤں؟ تم ساتھ کیوں نہیں کھاتے ہو؟
مرنا قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں, مرنا قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں, مرنا قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں.
سامعین محترم, اللہ رسول دوسرے انبیاء کتاب اللہ ابو بکر و عمر کے بعد آئیے دیکھتے ہیں شیعہ نے علی کو کیا گالی دی. آئیے آئیے شیعہ کی غلیظ ترین کتاب, کفر بڑی کتاب, تفسیر حسن عسکری, جس کا اردو ترجمہ پاکستان میں آثار حیدری کے نام سے چھپ چکا ہے. شیعہ بڑی چلاکی کے ساتھ اس کتاب میں علی کو گالی دیتا ہے. توجہ رہے ذرا, تحریر یہ کی ہے کہ کچھ لوگ علی کی امامت کے قائل نہیں تھے, وہ خوبصورت کپڑے پہن کر بازار گئے, جب واپس آئے تو کپڑے جسم کے ساتھ چمٹ گئے, اترتے نہیں تھے. کپڑوں سے آواز آئی, علی کو امام مانو تب ہم اتریں گے. مجبور ہو گئے علی کو خلیفہ مانا, کپڑے اتر آئے. چلاکی دیکھی, شیعہ کی گالی کا انداز دیکھی, شیعہ کے تبرے کا انداز دیکھی, کس چلاکی کے ساتھ علی کو گالی دی ہے. آگے لکھے کہ کپڑے تو اتر گئے, کھانا کھانے بیٹھے, روٹی کے لکمے حلق میں اٹک گئے, نیچے نہیں اترتے تھے, آواز آتی تھی روٹی کے لکموں سے, علی کو امام مانو تب اتریں گے. امام مانا, کھانا اندر گیا. توجہ کیجئے, یہ کافر غلیظ قلم کے ساتھ قرآن کی تفسیر کے عنوان سے آگے خلافت بکتا ہے. لکھتا ہے کہ کھانے سے فراغت کے بعد جب یہ لوگ لیٹرین گئے, ان کا پیشاب بند ہو گیا, پیشاب نہیں آتا تھا, حتیٰ کہ آلہ تناسل سے آواز آئی علی کو امام مانو. آلہ تناسل سے, سنیو تم بتلاؤ, کیا علی کا مقدس نام لیٹرین میں کہلوانا تھا؟ کیا علی کا مقدس نام آلہ تناسل سے نکلوانا تھا؟ کیا علی کا مقدس نام پیشاب کی جگہ سے نکلوانا تھا، قرآن کی تفسیر کے نام سے کتاب چھاپ کے اس میں یہ غلاظت، یہ زلالت، یہ دجل، یہ شیطنت درج ہے، تم کہاں بیٹھے ہو؟ شیعہ کائنات کا بدترین کافر ہے، غلیظ ترین کافر. میرا دعویٰ تھا شیعہ کائنات کا بدترین کافر، غلیظ ترین. میں اس دعوے پہ گواہ لایا ہوں یا بغیر گواہ کے بحث کی ہے؟ میں اس دعوے پہ شہادت لایا ہوں یا بغیر شہادت کے بحث کی ہے؟ توجہ ہے آپ کی؟ اٹھنا نہیں آپ نے، فیصلہ دینا ہے کہ میرے گواہ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں، میرا دعویٰ سچا ہے یا جھوٹا ہے. آپ نے فیصلہ دے کے جانا ہے یہاں سے. چھوٹی اور ضمانت کے ساتھ ایک ایک بات کہتا ہوں، اپنے ہر لفظ کا ذمہ دار، یہاں بھی، عدالت میں بھی، قیامت کے دن بھی، انشاءاللہ انشاءاللہ. حیدر کرار رضی اللہ عنہ کے بعد آئیے امہات المومنین کو لیجئے. امہات المومنین میں ایک نمایاں آمدنی ہے جس کے لیے رب نے سورہ نور اتاری ہے. امہات المومنین میں ایک نمایاں آمدنی ہے جس کا حجرہ جنت بنا ہے. امہات المومنین میں ایک نمایاں آمدنی ہے جس کی گود میں آخری وقت رسالت کا سر اقدس، سر معصوم تھا. ایک نمایاں آمدنی ہے جو مسواک چبا کے رسول کو پیش کیا کرتی تھی. ایک نمایاں آمدنی ہے جس کے لیے جبریل خالق کا سلام لایا کرتا تھا. وہ امی کون ہے؟ وہ سیدہ ہے. وہ امی کون ہے؟ وہ سابقہ ہے. وہ امی کون ہے؟ وہ مصدقہ ہے. وہ امی کون ہے؟ طاہرہ ہے. وہ امی کون ہے؟ منزہ ہے. وہ امی کون ہے؟ وہ امی سیدہ عائشہ صدیقہ. وہ امی کون ہے؟ وہ صدیقہ بنت صدیق ہے. شیعہ کائنات کا بدترین کافر اس طیبہ کو، اس طاہرہ کو، اس صادقہ مصدقہ کو، اس صدیق کی صدیقہ بیٹی کو، اس پیغمبر کے لباس کو، اس پیغمبر کی آبرو کو، اس پیغمبر کے حرم کو گالی دیتے ہوئے چراغ مصطفی نے بکواس کرتا ہے کہ سنیو نقل کف کف نراشن، ہائے زبان نرستی ہے، کلیجہ منہ کو آتا ہے، سنیو کب جاگو گے؟ یہ کتا، یہ دجال، یہ شیطان کا لطفہ تعریف کرتا ہے. سنیو ایسا عورت تھی یا بندریا، تیری ماروں کسے باندری نہیں آخیا، تیری بہن کسے باندری نہیں آخیا، تیری دھی کسے باندری نہیں آخیا، صدیق دی بیٹی لوارس رہ گئی، تم لمبی چادر تان کے سو گئے ہو. یہ وہ غلاظت ہے جس کی بنیاد پر میں نے دعویٰ کیا ہے کہ شیعہ کائنات کا بدترین کافر غلیظ ترین کافر ہے. میرے سنی بھائیوں، اللہ، رسول، دوسرے انبیاء، قرآن، ابو بکر، عمر، امہات المومنین، حیدر کرار، ان سب پر شیعہ کی بقی ہوئی خلافت کو بیان کرنے کے بعد عام صحابہ کرام کو لیجئے، ان میں سے بھی نمونہ تن پیش کرتا ہوں. فاتح مصر عمر ابن عاص صحابی رسول رضی اللہ عنہ کو لاہور کا ایک کالا کافر، لاہور کا ایک گندا کافر، لاہور کے خلیص ترین کافر غلام حسین نجفی ماں کی گالی دیتے ہوئے اپنی کتاب بغاوت بن امیہ میں تحریر کرتا ہے، کہتا ہے کہ فاتح مصر عمر بن عاص کی ماں ایک ایسی بدماش عورت تھی کہ جس کی ٹانگیں ڈاکوں کے لیے ہر وقت اٹھی رہتی تھیں. آئے اس قدر سنیو، اگر تم فیت میں لگ چکے ہو، تم مردہ ہو چکے ہو، مجھے دروازہ بتلاؤ جس پہ میں دستک دوں. اتنی گالی، اتنا خلیص طرح، 1400 سال بعد صحابہ کی یہ کردار کشی، 14 صدی بعد صحابہ دی ماں پڑی ہوئے، 14 صدی بعد صحابہ دی دھی پڑی ہوئے، 14 صدی بعد صحابہ دیا بہرا پڑی ہوئے. سنیو، یا تسلیم لے جاؤ یا سید دا بیج مٹا کے دم لگو. کی ہدایات کے بعد، شیعہ کے کفریہ کا ایک ملاحظہ کرنے کے بعد آئیے رب سے پوچھتے ہیں کہ شیعہ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، پوری آیت پڑھیے، رب نے صحابہ کی تعریف کی ہے، ان کی مثالیں بیان کی ہیں، فرمایا تورات میں بھی ان کی مثال دی گئی تھی، انجیل میں بھی مثال دی گئی تھی، انجیل کی مثال بیان کرتے ہوئے رب نے فرمایا کہ نبی کے ساتھ جاتا ہے، یہ مثال دے کر رب العزت نے اس آیت کے آخر میں فرمایا یوجب الزراء لیغیظ بهم الکفار، اس آیت میں رب نے صحابہ کے دشمن کے لیے لفظ کفار استعمال کیے، پیروں کے پاس پہنچ جاؤ، مشتوں کے پاس پہنچ جاؤ، قراء کے پاس پہنچ جاؤ، مفتیوں کے پاس پہنچ جاؤ، ان سے پوچھو کہ زرم کیا ہے، اخراج شطہ کیا ہے، والذین معہ کیا ہے، یوجب الزراء کیا ہے، لیغیظ بهم الکفار کون مراد ہے؟ یہ فتویٰ رب نے دی ہے، جو صحابہ کے ساتھ بغض رکھتا ہے رب نے اس کے لیے کفار کا لفظ استعمال کیے، ہم تخت ادار پر لٹک سکتے ہیں، شیعہ کو کافر کہنے سے بات نہیں آ سکتے، گھر برباد کروا سکتے ہیں، شیعہ کو کافر کہنے سے بات نہیں رہ سکتے، بچے تباہ کروا سکتا ہوں، شیعہ کو کافر کہنے سے بات نہیں آ سکتا، بیڑی پہن سکتا ہوں، ہتکڑی پہن سکتا ہوں، سکتا نہیں پہنی ہے، مار کھا سکتا ہوں، کھا سکتا نہیں کھائی ہے، ظلم برداشت کیا ہے، تشدد برداشت کی ہے، سب کچھ کر سکتا ہوں، لیکن شیعہ کا کفر دجل شیطنت تشتزوام کیے بغیر اب نہیں رہ سکتا، میں اس کو خطابت کا فریضہ سمجھتا ہوں، میں اس کو منصب سمجھتا ہوں، میں اس کو فرض عین سمجھتا ہوں، میری قوم سو گئی ہے، میری قوم غفلت کا شکار ہے، میری قوم حقوق سائے کر بیٹھی ہے، میری قوم اپنی غفلت کے باعث امہات المومنین پر تارا کروا رہی ہے، ازواج رسول کو گائی دلوا رہی ہے، اصحاب رسول کو گائی دلوا رہی ہے، میں اس قوم کو کفن پہنا کر سڑکوں پر چوکوں پر ناکے کھایا کر کے شیعت کا ناطقہ ہمیشہ کے لیے بند کرنا چاہتا ہوں، سپاہ صحابہ کا ایک ایک کارکن فیصلہ کیے ہوئے کہ زندہ رہیں گے تو اس طرح رہیں گے، فنا فلا کی تہنی بقا کا راز مسمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا، چت بازی اور پرچہ بازی کا دور گزر گیا ہے، چت بازی اور پرچہ بازی کا دور گزر گیا ہے، شیعہ عدالت میں آئے، میں سامنے کھڑا ہوں، مجھے ملزم کی حیثیت سے ہائی کورٹ میں طلب کرے، میں تمہاری شیطنت دجل، تمہاری شرارتیں، تمہاری غلاظت، تمہارا کفر، تمہاری بدماشی، بے حیائی عدالت کے میز پہ پیش کرتا ہوں، میں نے دو گھنٹے ہی نہیں تقریباً سوا دو گھنٹے آپ کے سامنے باقاعدہ کیس لڑائے، دعویٰ رکھ کے دلیل دیے، جان پہ کھیل کے دیے، دن کو بھی ایک گھنٹہ تقریر کر کے پھر سوا دو گھنٹے آپ کے سامنے کیے، نظریات سامنے رکھ کے کیے، صحت کا خیال نہ رکھ کے کیے، اگر آپ کو میرا دعویٰ سمجھ آ گیا، میرے پیش کیے گئے گواہ سچے سمجھ آتے ہیں، تو فیصلہ دیجئے کہ شیعہ کافر ہے یا مسلمان، آپ دونوں ہاتھ کھڑے، بالکل سکون، بالکل بالکل یوں محسوس ہو جیسے آپ کے سروں پر پرندے بیٹھے، اتنا سخت آباد ہو جانا چاہیے، ایک منٹ میں معلوم ہو جہاں کوئی انسان نہیں بیٹھا، اور بالکل خاموشی، توجہ کیجئے، آپ نے فیصلہ دیا دونوں ہاتھ کھڑے کر کے، اس پورے اجتماع میں سے یا جو چھتوں پر بیٹھے ہیں دیکھتے رہیے، سوچ سمجھ کر دوسرا جواب دینا ہے، پورا اجتماع یا جو چھتوں پر بیٹھے ہیں یا کہیں کوئی سرکاری فرشتہ موجود ہے، سب سے درخواست کرتا ہوں، سب سے، مجھے سنی سپاہیوں سے، سنی افسروں سے بڑی محبت ہے، میں ان سے ٹکرانا نہیں چاہتا، ایسا میری بھی امی ہے، ان کی بھی امی ہے، انشاءاللہ انشاءاللہ میں انہی سنی سپاہیوں کو سپاہ صحابہ کے دوش بدوش کھڑا کر کے دکھاؤں، آئیں گے یہ، وہ مسلمان ہیں، آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے، شیعہ برداشت نہیں، سنی با برداشت ہے. توجہ کیجئے سارا مجمع چھتوں والا نیچے والا بالکل خاموشی کے ساتھ دیکھیے. آپ نے کہا کہ ہم مان گئے ہیں کہ شیعہ کافر ہے. کہا ہے اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہا ہے. اب کوئی ایک آدمی دو آدمی دس آدمی بیس آدمی اس مجمع میں سے وہ ہاتھ کھڑا کرے جو کہیں کہ سوا دو گھنٹے کی اس بحث کے بعد بھی ہمیں شک باقی رہ گئے ہے کہ شیعہ کافر نہیں ہے مسلمان ہے, وہ ہاتھ کھڑا کرے. نہ آپ نے بولنا نہیں, پڑوس پڑوس دیکھیے ایک دو تین کوئی ہاتھ کھڑا کرے تاکہ میں اگر اس کو اطمینان دلا سکتا ہوں تو مزید گفتگو کو جاری رکھوں. میرے سامنے قبر اور آخرت ہے آپ کی بھی اور اپنی بھی. کوئی نہیں اس اجتماع میں, کوئی سٹیج پر نظر آتا ہوں جی, کوئی مجمع میں نظر آتا ہوں. مجھے آج اس بات کا بھی فخر ہے کہ پاکستان بھر میں بر صغیر کا ایک عظیم قاری میری پشت پہ موجود ہے جو میرا استاد ہے اور اس نے زندگی میں اپنا لگایا ہوا بولتا. بہرحال میں ان کی اولاد ہوں. سٹیج پہ آپ کو کوئی نظر آتا ہوں جی کافر نہیں ہے, کوئی نہیں, سارا مجمع مان گئے یہ ہزاروں کا جی. اب آپ کا اخلاقی شرعی فریضہ ہے کہ اسی فتوے کو گھر میں بازار میں دکان پر آپ شائع کریں, اس کا پرچار کریں, اس کا پروپگنڈا کر کے سپاہ صحابہ کے سر پہ ہاتھ رکھ کے اس کو مضبوط کریں. یہ آپ کا اخلاقی فریضہ ہے. کریں گے آپ وعدہ کرتے ہیں دونوں ہاتھ کھڑے کر کے مسجد میں وعدہ کیجیے. میں انہی الفاظ پر شکریہ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں.